हमने क्या करना है आज अपनी बॉडी क्लॉक जी अल्लाह से बात करके इंशाल्लाह मजीद रात को नियत करके इंशाल्लाह कल हम सुबह क्लास में शेयर करेंगे, बताइएगा जरूर इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह के का कोई कितना हमें हासिल करना है, कितनी हमारी कम्युनिकेशन डायरेक्ट आ रही है, कितनी हमें इंशाल्लाह मजीद अल्हम्दुलिल्लाह रब बना कर लेना जी।
ये आपका मामला है। अस्सलाम वालेकुम शैतान रजीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तो क्या ऑनलाइन पे भी वॉइस सही है, तैयार है आगे के लिए? चलिए फिर हम थोड़ी सी तिलावत सुनाए शुरू करते हैं। लहसुन को कहाँ है, हम लोग सब मिलके बोले सूरत सूरत मोमिन आयत नंबर 41 से तिलावत सुनते हैं। अगर टाइम लग रहा है तो मैं खुद पर पढ़ लेती हूँ जी। कीजिए चले मैं शुरू करती हूँ, फिर रेडी रखिएगा, हम फिर ले लेते हैं तिलावत को साथ इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। एक एक मिनट गिनती है। نحمدک و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر۔ سورۃ المؤمن دوسرا سبق ہے اس کا، تھوڑا سا سبق کا خلاصہ آیتوں پہ جانے سے پہلے، اس سے پیچھے ہم نے مرد مومن کا قصہ پڑھا تھا کہ کس طرح اس نے ظالم اور جابر حکمران کا خوف دل میں لائے بغیر اللہ کی بات کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اسباب کے ساتھ اس کو بچا لیا۔ آج کے سبق سے ہم شروع میں دیکھیں گے کہ پھر فرعونیوں کا کیا انجام ہوا۔ ایک انجام ہم نے دنیا میں دیکھا، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اصل میں فرعونیوں کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم کے کچھ جھگڑے، جہنم میں جانے کے بعد کچھ جھگڑے جو اندھی تکلیف کرنے والوں کے اپنے بزرگوں کے نام پر ہوں گے اور سب ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ پھر آج ہم دیکھیں گے کہ جہنمی داروغہ جہنم سے کیا درخواست کریں گے اور اس کا کیا جواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتاب بنی اسرائیل کو بھی وراثت میں دی، اس سے کیا مراد ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم دیا گیا کہ واستغفر لذنبک۔ پھر اس کے بعد کائنات کے کچھ حقائق اللہ تعالیٰ کی توحید کو اجاگر کرنے کے لیے، اور آج کے سبق میں پھر الحمدللہ رب العالمین آئے گا۔ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ اب ان صورتوں میں کافی جلدی جلدی سے الحمدللہ رب العالمین آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بدلا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ متکبرین کا کیا معاملہ تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے کائنات میں بہت اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا، بڑی بڑی یادگاریں قائم کی، آج ان کی یادگاریں کدھر ہیں۔ اور ہم سب کے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ آج میں زندہ رہو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو۔ دنیا سے تمہاری یادیں ختم بھی ہو جائیں، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا نام ہمیشہ کے لیے ہو۔ بہت خوبصورت سبق ہے، توحید ربوبیت اور توحید دعا۔ اور خاص طور پہ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ دعا مانگنے سے تکبر کرنا کیا ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آیتوں کے ساتھ، آیت 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان آیت نمبر 46 سے۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا۔ یہ آپ سب کی یہ چیزوں جہاں بہت ہے، خود کو نہیں پتا چلتی، یہ ریکارڈر کو پتا چل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ساری چیزوں کو ریڈی کر لیں۔ آیت نمبر 46 سے، النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، وہ ایک آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ کون؟ ऊपर वाली आयत में देखिए, वहा कभी आले फिरौन सूल अजाब, और घेर लिया आले फिरौन को बुरे अजाब से। दुनिया के नाते से तो हम देखते हैं कि फिरौनी डूब के पानी में मरे और पानी आग को बुझा देता है, ये हमारी अकल कहती है, लेकिन क्यामत के दिन क्या हो रहा है उनके साथ, सुबह और शाम उनकी रूहों को जहन्नुम की आग के सामने पेश किया जाता है। और ये कुरान पाक की दूसरी आयत है जिसमें अजाब कब्र की दलील मिलती है। इससे पहले हम सूरत फुरकान की आयत नंबर 69 में देख चुके कि क्या अजाब कब्र की निशानी मौजूद थी। ये तो है इनका बरज़ख, तो आप कह सकते हैं कि फिरौनियों का बरज़ख किधर है, सुबह शाम आग के सामने। क़यामत के दिन क्या होगा, वह यौम तक़ूमु सातु, और जिस दिन कायम होगी क़यामत, क्या कहा जाएगा, थोड़ी सी खामोशी के बाद कहा, अदखिलू आला फिरौन शद्दल अज़ाब, दाखिल कर दो फिरौन की कौम को शदीद तरीन अज़ाब में। अल्लाह अकबर, कैसे उसको रुस्वा किया जा रहा है, ये बहुत बड़े बनते थे, ये भी तो कहा जा सकता था ना अदखिलूहुम, इन सब को दाखिल कर दो, बल्कि क्या कहा, आले फिरौन, इसको रुस्वा करने के लिए। इससे क्या पता चलता है कि आले फिरौन का एक अजाब तो आज भी हो रहा है, लेकिन शदीद तरीन अजाब क्यामत के बाद होगा। और आज क्या कब्र की जिंदगी में सुबह शाम इनको आग के सामने पेश किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है कब्र के बारे में, तिर्मिजी की रिवायत है, अबवाब सिफ़तु क़यामा और वर्रक़ाइक में, वल्वरा में मुख्तलिफ अबवाब है। आपने फरमाया कि इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, बेशक कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, औ खुफ़रतुम मिन खुफ़रिन नार, या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इसके बावजूद जो मुनकिर हैं हदीस के, वो अजाब कब्र को नहीं मानते। तो याद रखिए, कब्र का मामला एक दूसरे जहान का मामला है जो आलम गैब है। और यहाँ ये भी ध्यान में रखिएगा कि कब्र से मुराद सिर्फ वो मखसूस घड़ा नहीं है जहाँ मैयत को दफन किया जाता है, बल्कि इससे मुराद आलम बरज़ख है। और सूरत मुतफ़फ़ीन में हम आलम बरज़ख की दो किस्में या दो कैफियात पढ़ते हैं, इल्लीजीन और सिज्जीन, वमा अदरा कमा इल्लीजीन या वमा इल्लीयून, और इसी तरह वमा अदरा कमा सिज्जीन किताबुम मरकूम। तो इल्लीजीन में नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है अलूक से, बुलंदी से, और सिज्जीन सिजन से, सिजन कहते हैं कैद को। तो जहन्नमियों के लिए जो दफ्तर है उनकी रूहों की स्टोरेज का, उसको सिज्जीन कहते हैं, और वहां जहन्नम की खिड़की में से आके लपट आ रही होगी। सोचिए जरा जहन्नम को और कब्र को सोचिए, और जिस तरह के वहाँ हालात हो रहे होंगे उसको सोचिए, तो क्या वहाँ जिंदगी भर के लूटे हुए मजे याद आएंगे, क्या वो सारी जो दराहटें, वो बड़ापन जो दुनिया में जुल्म किया, खास तौर पे फिरौनियों के नाते से और आमतौर पर हम हर एक इंसान के नाते से जो अपनी आखिरत की कीमत पे इस दुनिया में मजे कर रहे, क्या उसको कुछ मिला, वहां जाके कुछ भी तो नहीं मिलेगा। कितना जुल्म किया फिरौन ने, आप देखिए कि दुनिया में जुल्म और बर्बरियत का सिंबल है फिरौन, जिन्नों में इबलीस है और इंसानों में फिरौन है। हर दौर के बुरे और इंसान को फिरौन के नाम से क्यों मुखातिब किया जाता है, इतना जुल्म करके इतनी बर्बरियत करके आखिर मिला क्या उसको, कुछ भी तो नहीं मिला, हमेशा का अज़ाब। तो आज बंदा गुनाह करते वक्त सोचे कि इस गुनाह की लज्जत कब तक रहेगी, आज जुल्म करते वक्त सोचे कि जुल्म के नतीजे में जो अनाह को तस्कीन मिल रही है ये कब तक मिलेगी, और आज किसी से नाजायज दुनिया हथियाते हुए ये सोच ले इंसान कि मुझे क्या मिलेगा। और इसके मुकाबले में उस मर्द मोमिन को सोचिए, उसने तो अपना सारा कैरियर ही दाव पे लगा दिया, कितने कॉन्फिडेंस से बोला, बराबरी की सतह पे आके तबलीग की, खौफ नहीं, झिझक नहीं, डर नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसके अंजाम कितना खूबसूरत कर दिया। तो जरूरत इस बात की कि हर इंसान अपने आप को सोचे, क़यामत का दिन छोटा दिन नहीं है, 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, और बरज़ख का अरसा कहाँ छोटा है। आप देखिए कि एक एवरेज एज तो 60-70 साल है ना इंसान की, आप अपने बाप दादा को ही नजर में रख लीजिए, 70 से ऊपर कोई जाए तो लोग उनका एक तो हाल बताते हैं, साथ कहते हैं क्या करें फिर, उम्र का भी तो तकाजा है ना, यानी दूसरे लफ्जों में खामोश इशारे होते हैं कि जाना तो है ही, अब जल्दी कर लें फिर, और जियेंगे तो और घर वालों की भी मुश्किल, अपनी भी मुश्किल। लेकिन ये सोचिए कि वो लोग जिन्होंने इस दुनिया के सारे मजे पा भी लिए, वहां हमको क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर, اور جہاں یہ آیتیں بتائی جا رہی ہیں وہاں دیکھیں کہ اس دور میں تو یہ کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ سسٹم اور دنیا کے کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے کی خبریں بتانا بیان کرنا اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا کس طرح سے وہاں یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اور عذاب قبر کے بارے میں ایک روایت آتی ہے مسند احمد میں, ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ کی خدمت گزار تھی. حضرت عائشہ جب کبھی اس کے پاس اس کے ساتھ کچھ سلوک کرتی تو وہ دعا دیتی اور کہتی کہ اللہ تجھے جہنم کے عذاب سے بچائے. ایک روز حضرت صدیقہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, اللہ کے رسول کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو یہ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ نے اس یہودی عورت کا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جھوٹے ہیں اور تو اس سے زیادہ جھوٹ اللہ اور وہ تو اس سے زیادہ جھوٹ اللہ پر باندھے کرتے ہیں, قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے. اب آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں عذاب قبر ہے. کچھ ہی دن گزرے, یعنی یہ واقعہ کب ہے؟ جب ابھی یہ حکم نہیں اترا ہوا تھا. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ ظہر کے وقت کپڑا لپیٹے ہوئے رسول اللہ تشریف لائے. آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور با آوازیں بلند فرما رہے تھے, قبر مانے سے رات کی اندھیریوں کے ٹکڑوں کے ہے لوگوں کے, تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے. لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو, یقین مانو کہ عذاب قبر حق ہے. تو کیا پتا چلا کہ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ موجود ہے اور ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد میں, حضرت عائشہ کے پاس ایک دن رسول اللہ آئے. اس وقت ایک یہودیہ عورت آپ کے پاس بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی, کیا آپ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے؟ اسے سن کر آپ کانپ گئے اور فرمایا, یہود ہی آزمائے جاتے ہیں. پھر چند ہی دنوں کے بعد آپ نے فرمایا, لوگوں تم سب قبروں کے فتنے میں ڈالے جاؤ گے. اس کے بعد پھر آپ فتنے قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے. لہٰذا یہ دعا مانگا کرے اپنی دعا میں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ٹھیک ہے, قبر کے عذاب سے پناہ ضرور مانگنے کی ضرورت ہے. اور حضرت عثمان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی جب ان کے سامنے قبر کی بات کی جاتی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں خاص طور پہ جو آل فرعون کی روحوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے, یہ ایک ایکسپشنل معاملہ ہے. دنیا میں بتا دیا بالکل ایسے ہی جیسے شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے جسم میں ڈھال کر جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے, اور مومنوں کی روحیں جو مومنوں کے بچے مر جاتے ہیں ان کی روحیں چڑیوں کے قالب میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دی جاتی ہیں. پھر وہ جہاں چاہتی ہیں وہاں جاتی ہیں اور عرش کے نیچے رات کو آ کے آرام کر دیتی ہیں. اور اس طرح سے ان کی یہ باتیں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. ایک معراج کی روایت ہے, معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کو جو دکھایا گیا تھا, کہا کہ مجھے ایک بہت بڑی مخلوق کی طرف لے چلے جن میں ہر ایک کا پیٹ مثل بہت بڑے گھر کے تھا جو آل فرعون کے پاس قید تھے, اور آل فرعون صبح و شام آگ پر لائے جاتے ہیں, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان فرعونیوں کو سخت تر عذابوں میں لے جاؤ, اور یہ فرعونی لوگ نکیل والے اونٹوں کی طرح منہ نیچے کیے پتھر اور درخت پر چڑھ رہے ہیں اور بالکل بے عقل اور بے شعور ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے انجام سے بچا کے رکھے. روایت اور بھی ہیں, ایک اور بس سن لیجیے. ابن جریر میں امام موزائی سے روایت ہے, ایک شخص نے پوچھا کہ ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سفید پرندوں کا غول سمندر سے نکلتا ہے اور اس کے مغربی کنارے اڑتا ہوا صبح کے وقت جاتا. اس قدر زیادتی کے سلپ میں آل فرعون کی روحیں ہیں, یعنی کس طرح ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے, آل فرعون کی روحیں ہیں جو صبح و شام آگ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں, پھر اپنے گھونسلوں کی طرف چلی جاتی ہیں, ان کے پر جل گئے ہوتے ہیں اور یہ سیاہ ہو جاتے ہیں, پھر رات کو وہ اگ جاتے ہیں اور سیاہ جھڑ جاتے ہیں, پھر وہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. یہی حالت ان کی دنیا میں ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا, آل فرعون کو سخت عذابوں میں مبتلا کر دو. اور اس کی ان کی تعداد 600,000 ہے, یعنی فرعون کی جو فوج ڈوبی تھی وہ 600,000 کی تھی, کوئی چھوٹی نہیں تھی, یعنی اتنا بڑا گروہ تھا. مسن احمد میں بھی یہی بات ہے کہ تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو ہر صبح اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم، اور کہا جاتا ہے کہ تیری اصل جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیجے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا کر رکھے اور آج اس سے بچنے کی توفیق دے. اب کچھ جھگڑے ہیں قیامت کے دن کے بھی اور جہنم کے بھی، اور یاد رکھیے کہ جہاں اللہ کے حکم ٹوٹیں گے نا وہاں جھگڑے ضرور ہوں گے. ایسے لوگ دنیا میں بھی ایسے ہی تھے اور آخرت میں بھی جا کے یہی ہوگا. کیسے؟ اس تحاجون فی النار، جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ میں. یہ جو لفظ نا یتحاجون، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، میوچل کا معنی ہے آگ میں. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو وہ لوگ جو دنیا میں کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے. سمجھ گئے؟ ویک لوگ، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، ہم تو تمہارے فٹ سٹیپ پہ چلتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہو ہم سے ہٹانے والے عذاب کا ایک حصہ؟ کیا آگ کا کچھ حصہ تم ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ یہ کن کا سوال ہے؟ کمزوروں کا. قال الذین استکبروا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، انا کل، بے شک ہم سب کے سب، فیہا اسی میں پڑے ہوئے، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو سب کے بیچ میں فیصلہ کر دیا. یعنی تم ہمیں کیا کہتے ہو، ہم تو خود مر پڑے، ہم تو خود جل رہے، تمہارے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہم تو اسی عذاب میں. اب یہ ساری باتیں ان کے آپس میں چل رہی ہوں گی. ان اللہ قد حکم بین العباد، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا. حقیقت کا کیا فیصلہ تھا؟ کہ ہم تم دونوں ہی سزا یافتہ. اللہ کی عدالت میں جو سزا جس کو ملنی تھی مل چکی، اب اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس کی دی ہوئی سزا میں کمی بیشی کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آخر قصور کیا تھا ان کا اس طرح کے کاموں کا؟ اللہ کے نبیوں کی مخالفت. جب سچا دین سامنے آتا تھا تو نہیں ماننا جاتا، پہلے تو کوشش کی آپس میں لڑ بڑ کے معاملہ ختم کرے، نہ پتن ہوا، پتہ چلا دونوں ہی مجرم ہیں تو اب کدھر جائیں گے؟ کہیں گے چلو پھر آؤ دونوں مل کے کچھ کرتے ہیں. اور یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ بڑوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج ہم سے کچھ عذاب ہٹاؤ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ان کا حکم چلتا تھا، کہ بھئی وہاں تو بڑا حکم چلتا تھا، آج اگر کچھ اختیار ہے تو اس عذاب میں کمی کرا دو، اور ویسے بھی تم تمہارے پیچھے چلتے تھے. وہ کہیں گے ہم تو نہیں. امیجن کریں نا ابو جہل کو، قطبہ کو، شیبہ کو، جو اس وقت بھی بڑے بن کے کئیوں کو دین سے دور کیے ہوئے تھے. اب دونوں کی بات جب آپس میں نہ بنی تو دونوں مل کے کیا کہیں گے؟ وقال الذین فی النار لحزنتی جہنم، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، کون؟ بڑے بھی اور چھوٹے بھی. کس کو کہیں گے؟ جہنم کے داروغوں کو. خزنتی، خازن کی جمع، خزانے کی حفاظت کرنے والا مراد داروغ ہے وہاں، ورنہ جہنم کا خزانہ کیا ہوگا سانپ اور بچھوں کے سوا. کہیں گے چلو پھر داروغے سے بات کرتے ہیں، نہیں اور دونوں مل کے کوشش کریں، اس جہنم سے بھاگ جاتے ہیں، اس چوکی دار کو ذرا باتوں میں لگاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جا کے ادعو ربکم، پکارو اپنے رب کو. خود نہیں پکار رہے، عادت نہیں تھی نا، دنیا میں بھی اللہ سے نہیں مانگتے تھے براہ راست، دوسروں کے ذریعے سے مانگتے تھے، اس لیے عادت نہیں. ہو سکتا ہے خزنت کے بجائے اگر اللہ کو کہہ دیتے اس وقت تو کوئی بات بنی جاتی. تو کیا کہتے ہیں؟ تم پکارو اپنے رب کو. کیا؟ یخففن یوما من العذاب، کہ وہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں کمی کر دے، تخفیف کر دے، بس ایک دن ٹمپریچر لو کر دے، تھوڑی دیر کے لیے اون کا منہ کھول دے، جل کے راکھ ہو گیا، روسٹ ہو گیا. امیجن تو کریں، ہلکی سی آگ کی بھپکی بھی پڑ جائے نا تو پلکوں کے بال جل جاتے ہیں، چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اور جہنم میں جل رہے اور کہہ رہے ہیں جاؤ کرو. اس میں تو چلتا نہیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، کہ دوسروں کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے تھے، بیچ میں دوسروں کو لاتے تھے، پھر اللہ کی بات کرتے تھے. فرشتوں کا جواب سنیے، قالو، وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے روشن نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات نہیں ملی تھی؟ دیکھیے یہ جرم آپ کو ہر جگہ ملے گا، کیا رسول نہیں آئے تھے، کیا آیات نہیں آئی تھی، کیا کتاب نہیں آئی تھی، کیا تمہیں کوئی نہیں بلاتا تھا؟ قالو بلا، کیوں نہیں ہاں آتے تھے. قالوا فادعوا, وہ کہیں گے پھر پکارو اب تم خود ہی. وما دعاء الكافرین الا فی دلال, اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی. مانگ لو فائدہ کوئی نہیں ہونا, یہ مراد ہے. تمہارا قصور یہ کہ تم نے سیدھے سادے دین حق کا مقابلہ کیا, رسول آئے, قرآن آیا, تعلیمات تم تک پہنچی, تمہیں بلانے والے بلاتے تھے, دعوت دینے والے دیتے تھے, لیکن تم اتنے ڈھیٹ, اتنے سٹبن, اپنی دنیا میں اتنے مگن تھے کہ تمہیں اس کی فکر ہی نہیں تھی کہ میں اگر نہ مانوں گی یا میں نہیں مانوں گا یا ہم نہیں مانیں گے تو کتنا برا انجام ہمارا نصیب ہے. لہٰذا اب رہو اسی میں اور بلا لو, فائدہ ہونا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اردو میں کہتے ہیں نا کہ دعا ان کی کیا ہوگی, صدا با صحرا. صحرا میں جا کے کوئی آوازیں دینے لگ جائے تو کیا فائدہ ہوگا, کوئی ہے ہی نہیں تو سنے. تو بالکل ان لوگوں کی دعا کا کوئی اثر نہیں, کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوگی, کوئی سنے گا نہیں. یاد رکھیے یہ آخرت کا سمبل جو ہے نا, یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. ہم سمجھ لیجئے کیونکہ اس صورت میں دعا کا موضوع چل رہا ہے, تو سمجھیے کہ دنیا میں وہ لوگ جو اللہ سے دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نافرمانیاں اور حرام چیزیں نہیں چھوڑتے, ان کی دعا کا بھی یہی حال ہے. فی بلال, پٹک پٹک کے ان کی دعائیں کے منہ پہ پڑتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہو نا غیب کا پردہ کھول کے ہم دیکھ سکیں جو ہماری دعاؤں کے ساتھ اور جو ہماری باتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو سر نہ دکھا سکیں, کسی کو شکل نہ دکھا سکیں, ہمارے سر جھک جائیں. آج بھی وہ مانگتے ہیں لیکن نہیں, آج باطل نظام کے پیچھے چلتے ہیں اور حق کی باتیں کرتے ہیں, طاغوت کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو بلند کرنے والے ہیں. تو یاد رکھیے دعاؤں کی قبولیت میں شرط یہ ہے کہ انسان کا دامن پاک ہو. اس لیے وفاداریاں شیطان سے, اور مشکل کے وقت میں دعا اللہ سے مانگ لیں. اللہ کو ایسی دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے کہ ایک شخص بڑا طویل سفر کر کے حج یا عمرے کے لیے آتا ہے, کپڑے بھی میلے, بال بھی غبار آلود, پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی. کسی اور کو بھی نہیں پکار رہا, پکار بھی رب کا ہے, رب کو رہا, لیکن پکارتا رب رب کہہ کے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ہدی بل حرام مل بسہ حرام, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس نے جو کپڑے پہنے وہ حرام, اس کے جسم نے حرام غذا سے نشنما پائی. پھر اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کئی پاؤ, کیسے اللہ اس کی پھر دعا قبول کرے. فان نہ یستجاب لذالک, ان حالات میں اللہ کیسے قبول کرے. اور آپ دیکھیے بڑے بڑے حالات گزرے آج پوری دنیا میں مسلمانوں پہ جو ظلم و بربریت ہوتا ہے, اگر بالفرض ہماری سوچ کے مطابق, تو کیا حرم میں جا کر ان کے لیے قنوت نازلہ نہیں پڑے جاتے. فائدے کیوں نہیں ہو رہے, کیونکہ جب ہم خود ریزرو نہیں کرتے تو ہمیں دعا کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد لفظ کافر کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. ہم جہاں لفظ کافر آتے ہیں نا مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, شکر ہے ہماری بات کوئی نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. قانونی طور پہ کافر تو وہ لوگ ہوئے نا کہ جنہوں نے مذہب کے خانے میں اپنا نام نان مسلم میں لکھایا ہوا, لیکن ہر وہ بندہ جو کسی لیول پہ اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے وہ اس درجے کا کافر ہے. اور ہم پڑھ چکے آیت 97 سورۃ آل عمران میں, ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. کوئی بتا سکتا ہے کس چیز کے لیے یہاں کفر کا لفظ آیا تھا؟ ابھی آپ کا مائنڈ اتنی تیز نہیں چلے گا. حج کا ذکر ہے اس سے پیچھے, چوتھے پارے کی شروع کی آیتیں ہیں. بالکل, کہ جس نے حج کا انکار کیا تو اللہ کہتے اس نے کفر کیا. یہاں کفر کا لفظ ہے انکار کے لیے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے حیثیت ہونے کے باوجود نہ حج کیا نہ اس کا ارادہ کیا, تو اللہ کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرے, کیونکہ وہ لوگ حج نہیں کرتے. اسی طرح نماز چھوڑنے والے کے لیے حدیث میں کیا آتا ہے, من ترک الصلاۃ متعمدن, جس نے چھوڑ دی نماز جان بوجھ کر, پرپسلی, ویلنگلی, فقد کفر جہارن, تو بے شک اس نے تو اعلانیہ کفر کر دیا. تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. ایک کفر تو یہ نا کہ ایک مسلمان باقاعدہ اناؤنس کرے کہ اب میں کافر, میں مسلمان نہیں رہا, مرتد ہو گیا. لیکن اللہ کے حکموں کو نہ ماننا, منہ سے خود کو مسلمان کہنا, یہ تو دھوکا بھی ہے, 420 بھی ہے. اسی لیے انسان اس کو دیکھے نا, وہ کہتا ہے نا کہ جو دم غافل سو دم کافر. جس دم بندہ غافل ہو جاتا نا اسی لمحے کافر ہو جاتا ہے. تو آج پوری دنیا کے مسلمان کسی نہ کسی اینگل سے اسی میں دکھتے ہیں. اور سورۃ مائدہ میں تو ہم نے ایک تکرار پڑھی, پڑی تھی, تین بار جائز ہوئی تھی. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کوئی نہ فیصلے کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا, تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, ایک جگہ ہے وہ کافر ہیں. فاسقون کا لفظ آ گیا, فاسق ہے. تو آج ہم سب غور سے سوچیں, آج ہم مسلمان کیوں اللہ کی شریعت کو اپنی زندگیوں میں نہیں لا پاتے؟ ملکی سطح پہ تو تب لائیں گے نا جب انفرادی سطح پہ لائیں گے. ایسے وقتوں میں تو ہم بالکل پریشان ہوئے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یہ میرے سے تو نہیں ہو سکتا. اور آج ہم سمجھ لیں کہ اسی کی سزا بھگت رہے, اسی کی سزا بھگت رہے, ملکی سطح ہو یا انفرادی سطح ہو. اب اگلی آیت میں اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کی میں کہتی ہوں اگر ہم ان خاموش اشاروں کو سمجھ جائیں نا, ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے, ہم اپنی زندگی جئیں اور اپنی موت مریں. آج ہمارا حال کیا کہ خوشیوں کے نام پہ خوشیوں سے زیادہ تردد شروع کر دیتے ہیں, اتنی مصیبتیں جمع کر لیتے ہیں, وہ خوشی گزر ہی جاتی ہے, انجوائے نہیں کر پاتے. اور اسی طرح سے غم کے موقع پہ اتنی رسمیں, اتنے دکھ سکھ کہ وہ غم کی کیفیت جو ہے اس کا جو ایک اصل دل پہ اثر ہونا تو وہ ہوتا ہی نہیں, اور ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے وہ دن گزار دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں, ان نا دیکھیے شدت, ان نا شیورلی وی آر, ہم انڈیڈ, لا نن سرو لام پھر تاکید کے, ان نا لا نن سرو رسولنا, ہم لازمن مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. اور کس کی؟ والذین آمنوا, اور ان کی جو ایمان لائے. کہاں کرتے ہیں؟ آخرت میں جا کے کریں گے, جنت دیں گے؟ نو 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 نو, فل یوم فل حیات دنیا. اگلی صورت میں دیکھیے گا حامیم سجدہ میں کتنی خوبصورت آیت آئے گی اس پہ, ہم تو مومنوں کی اور اللہ کے رسولوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں. وہ تو اپنی دنیا کو بھی انجوائے کرتے ہیں, ان کی دنیا بھگ دوڑگی میں نہیں گزرتی, ان کو ہر وقت مسئلے نہیں پڑے ہوتے, ہر وقت وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی کوششوں میں نہیں ہوتے, اپ گریڈیڈ نہیں ہونا چاہتے, ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاؤں اوپر نہیں کرتے, اپنا قد لمبا نہیں کرتے. جو ہو سکتا ہے کر لیتے, نہیں ہوتا تو گیو اپ کر کے بیٹھ گئے, بس ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کہا دی بیسٹ کوشش کر لو اور اس کے بعد نتائج اللہ پہ ڈال کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ. لیکن جب انسان بہت زیادہ بھاگنا چاہتا ہے تو مطمئن نہیں ہو پاتا, کہ دنیا میں بھی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور اس دن بھی ان کی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. اشارہ ہے محشر کا دن. رسولوں کی گواہیاں, نبیوں کی گواہیاں, نیک لوگوں کی گواہیاں, قرآن کی صورتوں کی گواہیاں ہوں گی, فرشتوں کی گواہیاں ہوں گی, اللہ تعالیٰ کے نبی گواہیاں کر دیں گے. اس دن بھی میں ان کی مدد کروں گا. اللہ تو ہماری اس دن بھی کرنا اور دنیا میں بھی کرنا, ہم دنیا کو بھی انجوائے کریں اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو. ہر جگہ ہم بس ایسے ہی گزر رہے ہیں جیسے بس کھڑکی میں سے منظر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے اس کو ذرا سا سمجھیے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے نا. یہ دنیا کیا ہے؟ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے سے مختلف منظر گزر رہے ہیں, تو آپ انجوائے کریں گے نا. گاڑی میں بیٹھے ہیں, شیشہ کھول دیا, دیکھ رہے ہیں, جہاز کی ونڈو سے باہر دیکھ رہے ہیں, یا کسی رائڈ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو باہر کے منظر دیکھ رہے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہیں. اس میں کچھ اچھے منظر بھی آ سکتے ہیں, کچھ برے بھی آ سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ میں تو پاس کر رہا ہوں, ادھر سے میں تو گزر رہا ہوں. ہو سکتا ہے باہر اچھا منظر دیکھے تو خوش ہو جائے, پھر تھوڑا آگے جائے تو تھوڑا برا منظر دیکھے تو تھوڑی سی کراہ, تو پھر وہ کہتے شکر ہے میں تو گاڑی میں محفوظ ہوں. تو چلتا جاتا چلتا جاتا. اب ہوا کیا, خوشی دکھی اس کو, تو اس میں پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو اتنا نہیں ڈل کیا, کیونکہ اس کو پتا میں تو گاڑی میں ہوں, یہ تو مجھے بس دکھ رہی ہے کہ یہ خوشی ہے, اٹس اوکے اٹس گڈ. غم کو دکھا تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوں نا. اب اس کو امیجن کیجئے کہ اگر اس کی وجہ سے وہ گاڑی سے اتر کے خود اس دکھ والی جگہ پہ کھڑا ہو جائے, کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مرض, تو وہ سسٹم کا حصہ بن گیا نا, تو گاڑی چھوٹ جائے گی, اس دکھ کا براہ راست اثر اس پہ آئے گا. اگر وہاں گرمی تھی تو گرمی لگے گی, وہاں کوئی گولیاں چل رہی تھی تو وہ بھی خطرے کا شکار ہوگا, یا پھر کسی بہت ہی اچھے منظر کو دیکھ کر اس پلیٹ فارم پہ اتر جائے کہ وہ کیا خوبصورت منظر ہے. گاڑی میں بیٹھ کے جو چیز اس کو خوبصورت لگ رہی تھی, تھوڑی دیر بعد اس کا اور ایک منظر بدلنے والا تھا. اب کیا ہوا, وہ ادھر اتر گیا, اس خوشی میں اتنا منصروف ہوا کہ گاڑی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. عقل مند کون ہے جو زندگی کی اس گاڑی میں خود کو بٹھائے کہ یہ زندگی ایک راستہ ہے, منزل نہیں. نہ خوشی کے موقع پہ صراط مستقیم کی گاڑی سے اترنا, اور نہ غم کی. انجوائے وہ کرے گا صرف, آپ ہر چیز کو انجوائے کریں. میں صرف ایک سوچ دیتی ہوں, باقی ہر ایک کو اپنے حالات کے مطابق چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. کوئی بات سوچیں اپنی زندگی کی جو آپ کا ڈریم ہو, سب سے بڑا ڈریم کیا ہوتا ہے لوگوں کا، آپ شیئر کریں گے؟ جی آپ عارفہ،
بچے دین پہ قائم ہو
جائیں. اچھا جی، ویسے یہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں وہ لوگ جو ڈریم یہ دیکھتے ہیں. جی آپ، آپ کا بھی کیا ڈریم ہے؟ کیا آپ کا بچہ کیا بنے، اسپیسیفک بتائیں. جی آپ ادھر صرف، یہ اب آپ سب سے وہی بول رہے ہیں جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی خوشی ہوگی زندگی میں؟ جی فرد، اس وقت آپ سب قرآن کے موڈ میں، آپ قرآن موڈ سے نکلیں گے نا پھر آپ بتائیں گے. جی آپ سسٹر، حج جانے کی بات کر رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کا ڈریم ہے حج کرنے کا؟ جنہوں نے کیا ہوا میرا ان کا، میرا خیال ان کا بھی یہ دل ہوگا کہ دوبارہ. اب آپ سوچیں حج پہ جانا، آپ نے کہہ دیا ہم اس کو سوچ لیتے ہیں، یا آپ 10-15 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے، کہیں بھی آپ کسی کو نہیں ملی، آپ اس کو ملنا چاہتے ہیں، یا آپ کا دل کرتا ہے آپ نیاگرا فال دیکھ لیں. اب سب اس کو سوچ لیں، صرف حج پہ نہیں اس کو رکھتے. آپ نے کبھی گئے ہی نہیں، آپ نے کبھی نیاگرا فال نہیں دیکھی، آپ کہتے ہیں چلے اس سال ہم چھٹیاں جو آ رہی ہیں اس میں وہاں جاتے ہیں ایک ہفتے کا ڈریم کا. اب آپ سوچئے کہ وہ آپ کا ایک ڈریم تھا کہ آپ نے نیاگرا فال دیکھنی ہے یا آپ نے حج کرنا ہے، دونوں سینیریوز پہ لے لیتے ہیں تاکہ صرف ریلیجس نہ لگے. آپ کو کیا کرنا چاہیے جب وہاں جانا ہو، جو اس کے رستے کے سفر ہوں، دن ہو، اس سے پہلے اس میں امیجن کریں، اللہ میرے اتنا بڑا خواب پورا ہو رہا ہے، اللہ میں حج پہ جا رہی ہوں، اللہ میں نیاگرا فال دیکھوں گی. پھر آپ اس کو انجوائے کریں، پھر سوچیں، پھر پلاننگ کریں، پھر تیاری کریں. پھر جب آپ وہاں جائیں تو وہاں کیا سوچیں، واہ اللہ تو وہاں لے آیا، تو نے میرا یہ کام کر دیا، تو آپ کو مزہ آئے گا نا. اور اگر آپ اس کو الٹ کریں، آپ مجھے بتائیں کہ الٹ کیا کریں گے، پریشان ہے، پریشان ہے، پریشان ہے. اب حج کی پریشانی پہ تو شاید ہماری اتنی نہ ہی ہو، اس میں تو ہم نے 2-3 جوڑے رکھنے ہوتے ہیں اور چلو جو بھی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو میں نے دیکھا لوگ سوٹکیس بھی نہیں خریدتے. ہماری ایک ساتھی تھی بہت ہی اچھی تھی، تو وہ حج پہ جب گئی، بہت سال پہلے کی بات ہے، اب تو دنیا میں بھی نہیں، اللہ ان کی بخشش کرے، بہت ہر چیز کو ایسے مین میک کے ساتھ کرنے والی فیملی تھی وہ، تو وہ رف جوتیاں بھی نہیں اور سوٹکیس بھی نہیں لے کے آئیں. تو میں نے کہا آپ کو اس کی کیا ضرورت ہی ہے، کہتی نہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا تو نئے سوٹکیس لے جائیں. اور جہاں جا کے جو حالات ہوتے ہیں نا جہازوں سے اترتے ہی، تو رونا آتا ہے، دل کرتا ہے کوئی پرانے ہی لے آتے جو ادھر ہی پھینک جاتے جیسے وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں. تو کس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ بھی جائیں یا کوئی مندر ہے، آپ یہ سوچا کریں کہ جو میں نے اس کے لیے سوچا تھا اس کو میں انجوائے کر رہی ہوں. بیٹے کی شادی ماں کی ایک بہت بڑا ڈریم ہوتا ہے. آپ میں سے کئیوں کا ایک ایک ہی بیٹا ہوگا، آپ کا ایک بیٹا، آپ کے اوروں کے بھی ہوں گے. اس دن جو کھپائیاں لگی ہوتی ہیں ہمیں، وہ جو پہلے کے خواب اور ڈریم، وہ اس دن ہماری یا تو اہتمام کی نظر ہو جاتے ہیں، یا مسلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، یا خوف اور اندیشوں کی نظر میں ہوتے ہیں، اور وہ ہم دن انجوائے نہیں کر پاتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہم نے اپنی خوشیوں کو رسموں کی ایسی گندی چیز میں ڈال دیا یا تکلفات میں لپیٹ دیا کہ وہ چیز صرف ہمارے لیے سیلیبریشن بن گئی ہے. آپ یہاں رہتے ہوئے نہ بھی اس کو سوچ سکے، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جس چیز کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ وقت جب آتا ہے نا تو ہم بالکل سخت ہو چکے، وہ کیا کہتے ہیں، بلینک ہو چکے ہوتے ہیں، سٹبل. شادی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں، مہندی نہیں لگی، چوڑیاں نہیں آئی، کپڑے نہیں بنے، دعوت نہیں ہے، ادھر جانا لڑا. آخری دن بھی میں نے ماؤں کو بیٹیوں سے سنا ہے، آج بھی تم نے میرے سے ڈانٹ کھا کے جانا ہے، جلدی کرو، برات آئی ہوئی ہے، ادھر کرو، میاں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، یہ ہے، وہ ہے. ایسا ہے سی آپ پھر ہم اپنا بھی واقعہ سنا رہی ہیں. یعنی عموماً ہم چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتے. وجہ کیا کہ ہم ایکسٹرا ضروری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. پہلی تو آپ سارے کاموں سے ہٹ کے ایک دفعہ بیٹھ کے سوچیں، انجوائے کریں، کتنا مجھے مزہ آ رہا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بھائیوں کی شادیوں پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ہر شادی پہ، اپنی شادی پہ تو جو مت ماری جاتی ہے، کئی عورتوں سے میں نے سوچا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہماری شادی کا دن گزر کیسے گیا. سچی بات ہے، خوشی نہیں آتی، آپ کیسی بتا. اکثر یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اتنا سوار کر لیتے ہیں چیزوں کو، انسانوں کو ہم بہت بڑا بنا لیتے ہیں. یقین کریں اس میں وجہ ایک ہی ہے صرف، مانے کہ نہ مانے 100 باتوں میں ایک بات ہے، ہم لوگوں کو بڑا بنا لیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ قد کے ساتھ قد ملانا اور برابر کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنے کی کوششوں میں کھپ جاتے ہیں. جائے سب بھاڑ میں، پہلے میں تو انجوائے کروں، میرے بیٹے کی من شادی ہے، ماشاء اللہ، اللہ تیرا شکر، تو نے نعمت دی، کتنا اچھا ہے، میں بھی اچھے کپڑے پہنوں گی، میں بھی خوش رہوں گی، جو ہوگا دیکھی جائے گی. لوگ آ کے ہر بات کان میں اسی کو بتاتے ہیں جو گھر والا ہوتا ہے، اور بھگدڑوں میں گزرتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں. آپ نے مجھے اس نے سنایا تھا کہ آپ کے گھر کو شادی تھی تو کتنے اسے مسئلے تھے، بات پہ بات جو آپ سنا رہی تھی، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہی تھے، جو حادثہ بھی ہوا آپ کی بچی کا اور آپ کے پوتے نے بھی الٹی کر دی اور مہمان بھی آ گئے، بے ہوش بھی ہو گئی یہ اپنی بچی کی شادی کے دن پہ، ایسے ہی رات. اور یہ صرف سٹریس کے ساتھ ہوتا ہے.
لیکن الحمدللہ کہ میں نے وہ جو حاضرہ کی شادی کا ایکسپیرینس تھا، وہ میں کوئی اپنے پہ بوجھ تیاری کا،
جب وہ آپ کو بوجھ دے ہی نہیں رہے تو آپ نے بوجھ لینا کیوں ہے؟ یہ بھی نہ شکریہ ہوتی ہے، آپ کو بتاؤں میں، یہ بھی نہ شکریہ ہوتی ہے. ہاں جی، تو وہ تو اللہ نے سزا دی کہ یہ پھر کچھ کرنا چاہ رہی ہوں. میں تو ایسی کہہ رہی ہوں، اللہ نوز تھی، بس سزا تھی یا آزمائش تھی. ہاں جی، آپ جیسے ہی بندہ بس انجوائے کرتا ہے، جس کو فکر ہی نہ ہو. پہلی مائیں جو بچے کی شادی والے دن اڑ رہی تھی ہیں. جی آپ خوش رہا کریں، ہم لوگ اس چیز کو اپنے دماغ میں سوار کر لیتے ہیں. جی آپ
الحمدللہ سے شادی ہوئے، زیادہ تقریباً سال ہو چکے ہیں، لیکن میں نے بھی الحمدللہ بالکل سٹریس نہیں لیا. رمضان میں سب کو یہی امید تھی کہ ایک ہی بیٹا دوبارہ دھوم کی شادی ہوگی، تو میں نے بالکل اس کا جب اپوزٹ کیا تو اس قدر میں نے شادی ماشاءاللہ انجوائے کی اور بالکل سنت کے مطابق کیا. الحمدللہ میں کہتی ہوں، میں تو یہی کہوں گی سب سے کہ جیسے کہ اقدار رکھے گا چیز سے اور شادی میں خاص طور پر، اور جیسے موت میں تو رکھنا شاید آسان ہو لیکن شادی میں ہم بہت پیاری جگہ ہو جاتے ہیں، تو مت کریں کیونکہ برکتیں ہی ساری
نہیں. ہمارے بہت ساروں کی زندگی کا تو مقصد ہی صرف شادی ہے کہ وہ کامیاب، شکر ہے سب بچوں کی شادی کر لی، اب میں آرام سے مر سکتا ہوں. فلموں میں بھی یہ سناتے ہیں نا، اب تو میں مر سکتا ہوں بڑی خوشی سے. وہ خوشی تو اس وقت بھی نہیں کوئی مرنے دیتا. تو بہرحال دیکھیں، یہ بات جو بھی ہے نا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی خیر دیتا ہے، پھر حیات دنیا وہ یوم یقوم الاشہاد، اور شہادتیں قائم کرنے والے دن بھی وہی لوگ مطمئن ہوں گے جو دنیا میں مطمئن تھے. یہ بھی یاد رکھیے، حالانکہ وہ دن کیسا ہے، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن کے ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی. عذر، بہانے، باتیں، عذر ہیں، ہائے یہ بتاتی، ہائے اس لیے ظلم کی، اس لیے نمازیں چھوڑی، اس لیے روزے چھوڑے، اس لیے بات نہ مانی، اس لیے اس لیے اس لیے. دنیا میں تو بہت سارے عذر ہیں، وہاں معذرتیں بھی نہیں چلیں گی. نو ایکسکیوز، کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹڈ نہیں ہوگی. ولہم اللعنت ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا. اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ کرے. قیامت کا دن بہت مختلف دن ہوگا اس دن سے جو آج اس دنیا کے ہمارے. فرعون کے قصے میں، فرعون تو ڈوبا، خزکم جہاں پاک، اب اللہ اس بنی اسرائیل کی طرف بات کر اخلاتے ہیں جدھر فرعون تھا یا جو فرعون کے ہاتھوں میں تھے. اور فرعون کے ڈوبنے کے بعد اللہ نے کیا کیا، ولقد آتینا موسی الہدى، اور ہم نے موسی کو ہدایت دی. کوئی آپ مجھ سے بتا سکتا ہے کہ یہاں لفظ الہدا کس چیز کے لیے آئے؟ تورات کے لیے آئے، شاباش. اپنے وقت کی ہدایت تھی، گائیڈ بک تھی. اور آپ قرآن کا یہ انداز پڑھتے ہیں کہ جہاں فرعون کے ڈوبنے کا ذکر آتا ہے اس کے بعد ہی تورات کا ذکر آتا ہے، کیونکہ وہ ملی اس کے بعد تھی. تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ بک دی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا. یہ ہے نقطہ جو میں نے آپ کو مین پوائنٹس میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یہ کیسے ہو گیا؟ بہت بڑی بات ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ فاطر میں، ثم اورثنا الذین اصطفینا منہم، وہ تو امت مسلمہ کی بات تھی نا، کہ اللہ نے امت مسلمہ کو وارث سنایا, لیکن حقیقت یہ کہ کتاب دی نبی کو جاتی ہے, لیکن اس کتاب کی وارث امت ہوتی ہے, تاکہ تم نے نبی کے بعد اس کتاب کو پھیلانا ہے, اس کے پیغام کو عام کرنا ہے, اس کتاب کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلنا ہے. کیا آج ہم وارث ہیں قرآن کے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نبی درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے, ان کا ورثہ علم ہوتا ہے, اور عالم میری امت کے وارث ہیں. کس طرح سے وارث ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیسی تھی وہ کتاب؟ ہدم و ذکر علی اولی الالباب, ہدایت اور یاد دہانی تھی ہوش مندوں کے لیے. اپنے دور میں وہی چیزیں جو تورات میں تھیں آج وہی قرآن میں. کیا قرآن ہدن ہے؟ بالکل ہے. کیا کتاب ذکر ہے؟ بالکل ہے. کون اس سے فائدہ بھی لے رہے ہیں اور اس کو ہدایت بناتے ہیں؟ جو لِأُولِ الْأَلْبَاب, لب والے, عقل والے, مغز والے, بھیجے والے, دماغ والے لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں. عام لوگوں کو اس کتاب سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں لب کون سی عقل ہوتی ہے, پیچھے بھی بتایا تھا, وہ عقل جس کا تعلق بولے فطرت سے جڑا ہو. جب عقل فطرت سے جڑی رہتی ہے تو وہ لب ہے, اور جب عقل فطرت سے ہٹ جاتی ہے تو وہ عیار ہے, پھر دنیا دار ہو جاتی ہے وہ عقل, نفع نقصان سکھاتی ہے. اس لیے اب اپنے نبی کی طرف کتاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا حالات ہی ایسے سخت ہیں, ہر طرف سے تو مخالفتیں تھی, تو فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق, اے نبی آپ صبر کیجئے, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ ابھی اوپر ہی گزرا ہے. کیا وعدہ کیا اللہ نے نبیوں سے؟ ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, یہ وعدہ. اور وعدہ اللہ کا نبیوں کے ساتھ اور بھی بہت جگہ آیا ہے, کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ روز پڑھتے ہیں ہم, میرے گمان کے مطابق. جی ایک جملہ قرآن کا بولیں جو ہم روز پڑھتے ہیں. جی نو جی آپ جی نو جی نہیں نہیں جی آن لائن پہ لکھے, میں حیران ہو رہی ہوں ویسے سوچ کے. میرے گمان کے مطابق آپ ہر رات کو پڑھتے ہیں, اس میں کون سا بات ہے؟ پیچھے کیا رہے گے روز کے معمولات میں؟ کیا سورۃ آل عمران کا آخری رکوع کس کو آتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ بس وہ ایک دم جو آپ کو سمجھ نہیں آتی بات, اس لیے کہ وہ آپ یوز ٹو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کے لفظوں پہ غور نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو صبح فجر تہجد سے پہلے اٹھ کے پڑھتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف, اس میں کیا کہتے ہیں انسان, کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے کیا دے, ما واتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. ہر تہجد میں بندہ اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے وہ سب دے دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسول سے کیا ہے. تو رسولوں سے کیے ہوئے وعدے اللہ نبھاتا ہے, آپ کے ساتھ بھی نبھائے گا. آپ کیا کریں؟ بس استغفر لی ذنبی کا, اپنے قصور کی معافی چاہیں. اللہ کے نبی کا کیا ذنب تھا بھائی؟ یہاں بھی یہ بات آتی ہے اور آگے صرف فتح میں بھی ہم پڑھیں گے, کیا آپ کا زم تھا؟ اور زم لفظ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ٹیل کے معنوں میں, بالکل مسٹیک کے معنوں میں, ہلکا سا خیال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں تھے, ہمیں پتا کہ آپ معصوم الخطا تھے. تو پھر ادھر کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالی کا معیار عام لوگوں سے بہت سخت ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار جو ہوتے ہیں نا عام لوگ, ان وہ جو نیکیاں کرتے ہیں نا, وہ قریب مقربین کے گناہ سمجھے جاتے ہیں. اس کی مثال آپ لے لیجیے, ابس و طب اللہ انجا حلام ہما یدری کلا اللہ یزک کا. ایک اندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے صرف تیوری چڑھائی, کوئی گناہ نہیں ہے عام بندے کی حالت دیکھا جائے, لیکن نبی کا وہ معاملہ بھی پکڑا گیا. تو جن کے درجے ہیں سوا ان کی پکڑ ہے سوا. انبیاء کرام روحانی طور پر بہت بلند ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے. ایک لمحے کی فلکسویشن آ جائے نا ان کے وائی فائی سیٹ میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے. کیا آپ کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا. فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, جب لوگ ستائیں, جب لوگ نہ مانیں, جب لوگ آپ کی بات کو رد کر دیں تو آپ اللہ کی تسبیحیں شروع کر دیں. ہم کہتے ہیں ان کی تسبیح کریں, ان کے بول بولیں, ان کو ان کے گنگائیں. نہیں, جب لوگوں سے بھی کوئی کام ہے تو اللہ کے گنگائیں. اور یہ انداز قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ ہے کہ جہاں تکلیفوں, دکھوں اور آزمائشوں کے وقت میں اللہ سے مانگنا اور اللہ کو یاد کرنا اور اس کی تسبیح کا ذکر آتا ہے. یہ بہت ایک بندہ مومن کے لیے سکون کا نقطہ ہے. آپ دیکھیے, اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون تو آ ہی جاتا ہے نا. تو جب ایک انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے ساری بات بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح باس کہتے ہیں کہ یہاں ذم سے مراد بے صبری کی وہ کیفیت ہو سکتی ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں اور خاص طور پہ اپنے ساتھیوں پہ ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے اندر پیدا ہو رہی تھی. متا نصر اللہ, کب مدد آئے گی؟ آپ چاہتے تھے جلدی سے کوئی معجزہ دکھایا جائے جس سے کافر قائل ہو جائیں, یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات جلدی سے سامنے آ جائے کہ مخالفتیں ختم ہو جائیں. یہ خواہش بجائے خود کوئی گناہ نہیں تھی کہ جس پر توبہ استغفار کی ضرورت ہو, لیکن جس بلند مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیکھنا چاہتا تھا, جس علو العظمی کا وہ مقام تھا, اس سے نیچا نہیں کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا آپ تسبیح کیجیے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ حمد اور تسبیح ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملتی ہے. آپ کو اگر قرآن سیکھنے کے رستے میں کوئی مشکلات آئیں, کوئی بھی آپ کو برا بلا کہے ہی, یا پھر کوئی اور رکاوٹیں ہیں, ہرڈلز ہیں, ایک مشکل نکلی تو دوسری آ گئی, ایک پرابلم سے نکلے تو دوسرے سے چپک گئے, تو پھر تسبیح کریں کہ اللہ میں اتنی بد نصیب ہوں کہ میرے نصیب میں یہ فائدہ اٹھانا ہی نہیں ہے. پھر صبح شام تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا مطلب صبح شام نہیں, نمبر ایک ہمیشہ کرو, کیونکہ یا صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا کہ اس میں اشارہ ہے ان مخصوص اوقات میں نمازوں کا بھی, اور تیسرا اشارہ ہے نماز کے پانچوں اوقات کی طرف جو اس سورت کے نزول کے کچھ مدت کے بعد ہی پھر اہل ایمان پر فرض کر دیے گئے تھے. کیسے؟ اشیش کا لفظ اگر آپ دیکھیں نا عربی زبان میں, زوال آفتاب سے لے کر رات کے ابتدائی حصے کے لیے بولتا ہے, بولا جاتا ہے. اب اس میں کیا آئے گا؟ ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, ٹھیک ہے. اور ابکار کہتے ہیں صبح کی پو پھٹنے سے طلوع آفتاب کا وقت, تو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے. اور یہ بات چیز ہمیں اور بھی جگہ ملتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سکون رکھیے اور اپنے کام کرتے جائیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو چیز رکھی ہوئی وہ آپ کو مل کے رہے گی. اور جب کبھی مشکل پڑے تو اس وقت ان چیزوں کو ازما کے دیکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات اپنے نبی سے کہی ہے ہمارے لیے تو پھر بہت ہی زیادہ کہی ہوگی, کیونکہ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے نا اس وقت ہم کہتے ہیں اب ہمیں اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کریں کیا. ہوش کو قائم رکھنا چاہیے, مشکل حالات میں ہوش گم نہیں کرنا چاہیے, اس سے انسان کی رہی سہی طاقت جب وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے کو انسان پیچھے ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے فرما دیا کہ آپ تسلیاں رکھیں اور بس میرے وعدوں کو پرانے کا انتظار کریں. پھر دوبارہ پیغام بات کا رخ جاتا ہے مخالفوں کی طرف جو اللہ کے نبی سے جھگڑ رہے تھے. کائن الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سنت کے جو ان کے پاس آئی ہو. آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ ان صورتوں میں آیتوں کے ساتھ جھگڑوں کی بڑی بات ہے. یہ کیسے جھگڑا ہوتا ہے؟ آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قابل عمل ہی نہیں ہے قرآن, نعوذ باللہ. پردہ تو آج کل ہو ہی نہیں سکتا, ننجا ٹیٹل بنیں گے اور ظلم ہوگا, سود کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے کہ فازن بھی حرب من اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سود کی باتیں کرتے ہو. ہم کہتے ہیں آج کے دور میں سود کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. آج کون سا جی ایمانداری کا دور ہے؟ آج سچ کو کون پوچھتا ہے؟ آج تو رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہے آیتوں کے ساتھ جھگڑنا. ایک تو یہ کہ آیتوں کو سننا ہی نہ، ماننا ہی نہ، وہ تو کفار کا جھگڑا ہے. آج قرآن کی آیتوں پہ کتنے اعتراضات تو غیر مسلموں کا ہے. پھر اس کی الٹی سیدھی تعویلات کرنا. اللہ کہتے ہیں بغیر سلطان ہے، بغیر کسی ریزن کے یہ کرتے ہو. جو عطا ہم ان کے پاس آئی ہیں، اصل بات پتہ کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ. میرا خیال ہے کہ ان کو لصفہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت انداز نہیں مل سکتا تھا کہ یہ آیتوں کے مقابلے میں جو بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں ہے ان کے دلوں میں کچھ مگر تکبر، جس تک وہ پہنچنے والے ہے کوئی نہیں. یعنی چھوٹا منہ بڑی بات، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، ہے کوئی نہیں. یہ وہ بڑائی کی خواہش ہے جو کبھی پوری کوئی نہیں ہونی. آج بھی دیکھیے جتنا انسان اپنی ذات میں اپنے زوم میں بڑا ہوگا نا، وہ کھل کے قرآن کے اوپر اعتراض کرتا. بےچارے جو غریب یا ان پڑھ کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کھل کے مخالفت نہیں کرتے. جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں قرآن کے خلاف. اجی آپ بتائیے کہ اللہ کیا ان کافروں کو آگ میں ڈال دے گا؟ جی آپ کا کیا خیال ہے، یہ سارے اتنے کروڑوں کے جو لوگ بت پرست ہیں، یہ سارے آگ میں چلے جائیں گے؟ جی آپ بتائیے، مدر ٹریسا آپ کو اللہ ایسے ڈال دے گا؟ پھر مجھے اور آپ کو کیا لگے؟ لیکن سٹائل بتا رہی ہیں آپ کو. تو اللہ کہتا ہے جس بڑائی پہ یہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، یہ پہنچیں گے کوئی نہیں. آپ کے کیجیے فرض تعز اللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کریں. کتنے حکم مل رہے ہیں اس آیت میں اللہ کے نبی کو؟ پہلے کیا ملا؟ اس آیت سے پیچھے بھی دیکھے نا، سبح بحمدی ربی کا وز بلشی والے بکار. پھر اس سے اوپر کیا تھا؟ واستغفر لذنبک، حکم ہے. پھر اس سے اوپر کیا تھا؟ فاصبر. پہلا حکم صبر کا، دوسرا ملا استغفار کا، تیسرا ملا تسبیح کا، اور چوتھا ملا اعوذ باللہ کا. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی. نبی کو بھی انہی باتوں کا حکم ہے جس کا امت کو حکم ہے. اور اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی والے حالات نہیں، اس سے ذرا ہلکے حالات بھی مل جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہی چار کام کرنے، صبر کرنے، استغفار کرنی ہے، اللہ کے پناہ میں آ جانا ہے، اور اسی طرح سے صبح و شام تسبیحات کرنی ہے. اللہ ساری مشکلوں کو حل کر دے گا. اب آگے کچھ شعور کو بیدار کرنے والے دلائل ہیں کہ یہ اللہ کی بڑائی کو مانتے کوئی نہیں. حالانکہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق یقیناً بہت بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے. اب آج اس آیت کو جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، 1400 سال پہلے انسان نہیں سمجھ سکتا تھا. زمین و آسمان کی وسعتوں کے بارے میں آج جو کچھ ہم جانتے ہیں، پہلے دور میں تو لوگ اس کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں تھے. کتنی وسیع، کتنی عریض، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پہ کیا ہے. آج تو بڑی بڑی ٹیلیسکوپس لگا لی اور اس کے اندر سے دیکھ لیا کہ اس کائنات میں کیا ہے. تو کیا ان کو اب یقین ہے کہ کائنات بڑی ہے کہ انسان بڑا ہے؟ جب آپ کبھی ایسی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس وقت کیا لگتا ہے؟ اس کائنات پہ لگا ہوا ایک نقطہ انسان ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. لیکن لا یعلمون، علم معرفت کے راستے کھولتا ہے. جتنا اللہ کو بڑا ہونا دیکھیں گے، مانیں گے نا، اتنا اپنا چھوٹا ہونا بھی مانیں گے. پھر آپ دیکھیں گے اس کائنات میں کیا کچھ ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کا قرب دیتی ہے. اور انسان حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہی تب ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا یقین ہوتا ہے اور پھر اس کو دیکھ سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں لیکن ہم اس کو نہیں مانتے. ہم کہتے چھوڑو ہوگی کوئی اور بس ختم. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بڑے سے بڑا کرتے جاتے ہیں. اپنے پر لے کے سوچئے، ہم بڑے ہیں یا یہ کائنات بڑی ہے؟ ہم کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کائنات میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. اور ہم ان سب کو دیکھ کر سن کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے تو ہم کیسے مانیں گے؟ آج بھی اگر آپ کسی گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھیں تو وہ کیا کہے گا؟ ہمارا گاؤں بہت بڑا شہر, بڑی دور ہے. جتنی چھوٹی جگہ پہ انسان ہوتا ہے نا, اتنا ہی آپ دیکھیں کہ اس کو بس اپنا اپنے ارد گرد کی چیزیں جو ہے وہ دکھتی ہیں. انسان کائنات کے اندر جاتا آگے جاتا ہے, آتا جاتا ہے, اتنا اس کو کیا بڑا لگتا ہے؟ اللہ بڑا لگتا ہے نا. یعنی یہ ایک آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم سوچیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی اور اللہ کی ذات کتنی بڑی. پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ بے جان کائنات ہی بڑی نہیں ہے, اس کے اندر کون رہتا ہے, اس میں کیا کچھ ہے. ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے, کبھی موقع ملے آپ لوگ ضرور دیکھیے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ. اس کا نام ہے دی ارتھ. ہمارے پاس اس کی ویڈیو بھی تھی, ہم بک سٹور میں ہوتی تھی اور بہت سارے لوگ اس کو لیتے ہیں, ڈی وی ڈی کی شکل میں بھی ہے. اور اس میں ایک ایک کر کے کائنات کی مختلف چیزوں کو دکھایا گیا, اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بس ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ بہت چھوٹے ہیں, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. بالکل ہوش گم ہو جاتا ہے. میں تو جب بھی دیکھی اس کو مجھے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں, لیکن اللہ تو تو اس سے بھی بڑا ہے. اور ایک نہ نظر آنے والی چیز کو بھی اگر انسان اپنی آنکھوں میں نہ پا سکے تو آپ بتائیے کہ جس ذات نے اس کو بنایا وہ کتنی بڑی ہوگی. تو اس کے لیے چھوٹا سا آپ کو ایک آدھا کلپ دکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ چیزیں ایک خاص موڈ اور ایک خاص ماحول میں دکھانے کی ہوتی ہیں, بچوں کو بھی ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کا ان چیزوں کو دیکھ کر دل کھلے گا, شاید ویسے نہ کھلے, کہ اب ہر دور کے کچھ تقاضے ہو گئے ہیں نا, جب آپ ان تقاضوں کے مطابق ہی ڈیل کریں گے تو پھر ہی دوسروں کو بھی وہ چیزیں دکھیں گی نا. آج بچے اپنے اسکولوں میں ایسی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ہوتا کیا وہ چیز دکھا کے خاموش ہو جاتے ہیں, جبکہ ہم کیا چاہیں گے کہ اس چیزوں کو دیکھ کر. بتائیے آپ بولا کریں, اب میں سنوں تو آپ بولیں. ہم اس بنانے والے تک پہنچے. اللہ اکبر کب بنتا ہے؟ جب ان چیزوں کو بنا دیکھ کر پھر ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کتنے بڑے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اور یہ غور و فکر بھی ہمارا ایمان ہے کی عبادت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم یہ چیزیں کیسے دیکھیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بیکار چیزیں نہ دیکھیں, ٹی وی نہ دیکھیں مثال ہے, تو آپ ان کو اس کے اوپر کوئی اچھی چیزیں دکھائیں اور ساتھ بیٹھ کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر زیادہ اچھا دکھے گا. یہ ایک چھوٹا سا ہم دیکھتے ہیں کلپ, دی ارتھ کے نام پر ہے. یہ کس طرح کی ہماری یہ دنیا ہے, ویسے تو ہم چاہیں تو اس باہر کی دنیا میں خود ہی دیکھ لیں, لیکن اس وقت ہم کچھ فکروں میں مگن رہتے ہیں, ہم ویسے نہیں دیکھ پاتے. یہ صرف ان کا ایڈورٹائز ہے. آپ اتنی تو غور کریں اپنے اوپر, اپنی کائنات کے اوپر. میوزک کو اوائڈ کریں. چلیے بلکہ میں ساتھ بولتی ہوں تاکہ اب دیکھیں کہ یہ میوزک مجھے بھی برا لگتا ہے, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس میں ابھی آپ کو ڈفرینٹ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. اب جب ہم کبھی گھومنے جائیں اور ان چیزوں کو دیکھنے کا سوچیں تو اس کے ساتھ تو پھر بہت سارے مسائل ہوں گے نا. جب کبھی فارغ ہوں, میرا پسندیدہ شغل ہے, جیسے کبھی بیٹھے کچھ کھانا کھانا ہے اکیلے گھر میں نا اپنے, تو میں سامنے کو ایسی چیز تلا لیتی ہوں اور میں اس کو دیکھتی ہوں. یہ آپ دیکھیں گے پہاڑوں کی چوٹیاں, اور ابھی جو فین گزرا تھا نا یہ ناروے کا تھا, وہاں سیون سسٹرز کے نام پر سیون سپرنگز ہیں, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, آبشار ہیں, تو بہت دور سے لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں. آپ کبھی ان چیزوں کو دیکھتے وقت سوچیں کہ یہ کس نے بنائی ہے. یہ دیکھیں یہ برف کا تودا ہے پانی کے اندر, لیکن لوگ ان جگہوں پہ ہزاروں خرچ کر کے جاتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پا کے آتے, کچھ اور ہی گناہ کر کے آ جاتے ہیں. قوت سمندری سفر کا یعنی اوور نائٹ سفر کا توبہ کی تھی اس کے بعد, جو لوگ وہاں جا کے مستیاں کرتے ہیں اور جو حالات ہوتے ہیں. ایک ایک چیز بول کے بتاتی ہے کہ اس کو بنانے والا ہے ایک. اسی طرح اسی سیریز کے اندر ایک سیریز ٹیڈی بیئرز کی ہے, برف پہ جو وہ بیئرز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, سبحان اللہ. یہ دیکھیے صحرا, ایسا لگتا ہے دنیا میں کوئی انسان بستا ہی نہیں ہے. اور میں یہ سوچا اتنی بڑی دنیا ہے, اتنی بڑی, جہاں جائیں وہاں دنیا ہے. یہ بہار جب آتی ہے اس کو انہوں نے وہ فاسٹ فارورڈ میں کیا ہوتا ہے نا, کتنے بڑے جلدی جلدی پتے کھلتے ہیں, پھول کھلتے ہیں. آج کل جو درخت بہران ہے آپ دیکھیے گا آپ دو تین مہینے میں کیسے گرین ہو جائیں گے, یہ وہ مشرومز کمبیاں. تو بتاؤ کہ کیا ان کی تخلیق بڑی ہے. اب آپ اپنا کوئی غم سوچیں جو آپ کے دل میں ہے, پھر اس کو سوچیں کہ اللہ میرا وہ غم دور کرنا بڑی بات ہے یا یہ سب کچھ بنانا تیرے لیے بڑی بات ہے. یہ بڑی چیز ہے, کائنات بڑی ہے, انسان تو بہت چھوٹا ہے. یہ مخلوقات ہیں اللہ کی, یہ سمندروں کی مچھلیاں دیکھ لیں, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایکویریم ہے. یہ تو بس جب مزہ آتا ہے جب بندہ پا. اور کبھی جانوروں کی اٹکیلیاں دیکھا کریں, یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے ویڈیو, یہ سب کلپس ہیں بیسیکلی, ہر ایک ایک پوری ویڈیو ہے, اس میں 22 ویڈیوز کا شاید سیٹ ہے, ابھی میں آپ کو اس کا لنک دکھاتی ہوں. کبھی کبھی اپنے غموں سے آزاد ہو کر ان چیزوں کو دیکھیں, آپ کی سوچ بدل جائے گی. اور یہ دیکھیں زیبرا, سے آپ کو پتا تھا کہ اس کے اوپر جو لائنیں ہوتی ہیں ہر ایک کی فرق ہے دوسرے سے. ہم تو یہ مچھلیوں کی مچھلیاں سر, یہ وہ ناردرن لائٹس ہیں ناروے کی جو سردی گرمیوں میں ہی. وما قدلہ حق کا کہیں, لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے, ویسے ہم سب اسی میں ہیں. کبھی بھی نماز مشکل نہ لگے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کا یقین آ جائے. پھر اس میں یہ دیکھیے ایک اور لنک ہے, بہت ساتھ ہی دکھا دیتی ہوں بس تھوڑا سا. یہ دیکھیے یہ 42 ویڈیوز ہیں پلانٹ ارتھ, بس اب پلانٹ ارتھ ڈال کے سرچ میں گوگل کر لیں تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ, اور ایک سے ایک خوبصورت ہے. بس یہ دیکھ لیتے ہیں کیا دکھتا ہے اس میں. یہ کیا دیکھ رہے ہیں بھلا, آپ دور سے بتا سکتے ہیں؟ ہاتھی ہیں یہ. الم تر کئی پفال ربو کا بیسا دل سی, اور جو چیز ہے وہ خوب ہے. آگے اسی سبق میں اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر آنا ہے نا, اس لیے میں سوچا تھا کہ آج آپ کو کچھ دکھائیں گے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ یہ سب کچھ پریزرو بھی زیادہ نان مسلمس نے کیا. اگر ہم مسلمس کریں اور اس کے پیچھے قرآن کی وہی آیتیں چل رہی ہوں تو کیا مزے کی چیز ہے. فروزن پلانٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. چلیے آپ نے کہا تو وہ دیکھ لیتے ہیں. جی بس مسئلہ سب میں یہ میوزک کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر کامنٹری ساتھ ہوتی ہے کچھ چیزوں میں. ये मैंने देखी भी है, शायद आप इसकी बात कर, ये फ्रोजन प्लेनेट, पर ये तो वही देखेगा जिनको अभी ठंड नहीं लग रही। जी शाइन बाजी में चला दूं, कौन तो नहीं ठंडे हो जाएंगे। ये पोलर बियर वरी है। एक एक चीज खूबसूरत है, जो देखेंगे आपको वही अच्छा लगेगा। सुभानअल्लाह।
जो पेंगुइन्स है ना, ये एक पूरा महीना रोजा रखते हैं जी, और इनको सिर्फ दो ही टेस्ट आते हैं, नमकीन।
अगर हम पेंगुइन होते तो हमें रोज पूरे महीने का रोजा रखना पड़ता। सुभानअल्लाह। और हर मखलूक को ये सोचें कि अल्लाह की मखलूक है। सी वर्ड देख लें, आप कभी गए वैसे किसी सी वर्ड में? इधर है ना, उस तरह का नहीं है लेकिन है छोटा सा, इधर भी है, वहां भी है ऊपर एडम्बरा में। ये भी अल्लाह के बंदे हैं। आप देखिए कि शक्लें भी सबकी फर्क है। आप जापान में रहने वालों की शक्लें देखे और तरह, चाइना के और हैं, अरब लोगों की शक्लें, यदि इतना कुछ अल्लाह सुभान व तआला ने बनाया और उसके लिए क्या मुश्किल है फिर हमारे कामों को बनाना। जी आप अर्फा,
मैं मशवरा देना चाह रही थी, जैसे बच्चे थोड़े रिलैक्स होते हैं, उनके पास होमवर्क वगैरह की बनी होती जिम्मेदारी, तो हम लोग जो है इन्हीं लोगों में भी इसको थोड़ा सा इस्तेमाल के साथ दिखा सकते हैं कि आज हम जो है ना मूवी इवनिंग करिए, पॉपकॉर्न और पिज्जा बना लें और उनको जो है ना वो इंजॉय करें, उसको बहुत रिलैक्स है। और इसके अलावा हम लोगों में से जो लोग दरस तदरीस से मुंसलिक है, हम लोग अपने स्कूल में और जहाँ बच्चे जमा होकर कुछ पढ़ने लिखने का काम करते हैं ये दिखा सकते हैं, और ये भी जो है ना उनको मतलब अल्लाह
ताला
के करीब लाने का एक बहुत ही
बड़ा जरिया। सैटरडे क्लास जैसे हम लड़कों की क्लास सोचते हैं संडे की, हो उसमें ये होता है कि सारा वक्त नहीं, यानी पूरा कुछ पढ़े फिर आधा घंटा आखिर में कुछ इस तरह का टाइम, और ये इस तरह की चीजें हम मोस्टली करते हैं जहाँ मौका मिले। और जब इसको खास तौर पे फिर अल्लाह की मार्फत से आप देखें कि, और बच्चों के दिल में फिर अल्लाह की बड़ाई तभी आती है ना। पहली माएं बच्चों को खाना खिलाते हुए कहती थी वो देखो चांद है और चंदा मामू दूर गए, और पता नहीं चंदा मामू ही होता है हमेशा, चंदा चाचू कभी नहीं हुआ। इसी से औरतों का तासुब नजर आता है कि वो रिश्ते हमेशा मैके के बनते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो कह दिया कि वला किन्ना अक्सर अक्सर लोग ही नहीं जानते, मुझे तो ये शिकवा लगता है, अक्सर लोगों को इल्म ही नहीं है, बेइल्म है या उनको पता ही नहीं है, वो सच्चा इल्म मारफत वाला इल्म नहीं है। इसलिए फरमाया वमा यस्तविल अमा वल बसीर, और बराबर नहीं हो सकते अंधे और आंखों वाले। कौन से अंधे और कौन से आंखों वाले? अगर इसी सिनेरियो में देखें जो चीजें हम देख रहे हैं, अगर हम अंधे होते तो हम इतनी खूबसूरत दुनिया देखते? कभी बहुत ही खूबसूरत जगह पे जाने का इत्तेफाक हो और कोई मंजर दिखे ना, तो वहां एकदम ख्याल आ जाता है, अगर मैं ब्लाइंड होती तो मैं इतनी खूबसूरत चीज से महरूम रह जाती। किसी का बहुत खूबसूरत बच्चा देखूं जब कोई न्यू बेबी होता है या कोई, तब भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी आंखें ना होती तो मैं इतना प्यारा बेबी ना देख सकती। कायनात इतनी हसीन है, आंखें ना हो। और इसी तरह जैसे एक जाहरी ब्लाइंडनेस होती है तो अंदर की ब्लाइंडनेस तो नजर आती है ना, यहाँ ये बराबरी है। اس کائنات سے گزر جاتے اور غور ہی نہیں کرتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا مسیء, اور نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اور اسی طرح جو بدکار ہیں, یعنی نیک عمل کرنے والے اور برے کام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. قلیلم ما تذکرون, بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت لیتے ہو اور بہت تھوڑا ہو جو تم سبق لیتے ہو. دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. حقیقت ہے نا, ہیں بھی تھوڑے اور تھوڑوں میں سے بھی نصیحت بھی تھوڑی. تو یاد رکھو کہ نسات الاتیت اللہ رہی بفیحا, دیکھو یقیناً قیامت آ کر رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اگر آپ یہ ساری آیتوں کو جمع کر لیں نا جو آ رہی ہیں, اکثر الناس, تو آپ کو یہ تو سمجھ آ جائے گا کہ میجورٹی کا ٹیسٹ کیا. اکثر آپ دیکھیے لوگ ایمان سے دور ہیں, اکثر نصیحت سے دور ہیں, اکثر شکر سے دور ہیں. جیسے ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا تو کہا کہ اللہ مجھے تھوڑوں میں کر لے, اللہ مجھے قلیل میں کر لے. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا اس لیے کہ اکثر لوگ اچھے کام نہیں کرتے, تو اللہ مجھے ان تھوڑوں میں کر لے جو تجھے راضی کرنے والے کام کرتے ہوں. اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم سنیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ ہے وہ آیت جس پہ اس پوری سورت کا تھیم ہے, مرکزی مضمون ہی دعا ہے. اگر تم میرے بندے ہو نا تو تم مجھ سے ہی مانگو. انسان کا معاملہ کیا کہ اس سے مانگا جائے نا تو اس کو برا لگتا ہے, اور اللہ کا معاملہ اس سے الٹ, اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. وہ ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کی عطا خود منتظر ہے کہ کوئی مانگے تو ہم دیں. وہ شعر بھی ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم دینا چاہتے کوئی لیتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کے پچھلے پہر اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ایک ندا ہوتی ہے, حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. حل من مستغفر, ہے کوئی بخشش مانگنے والا گناہوں سے, فاغفر له, تو میں اس کو بخش لوں, توبہ قبول کر دوں. حل من تائب, ہے کوئی توبہ کرنے والا, فاتوب الی, تو کیا میں اس کی توبہ قبول کر دوں. حل من داع فاجیبہ, ہے کوئی دعا مانگنے والا اور اس کی پکار سن لوں. اس کے برعکس, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. اللہ سے نہ مانگیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہے. آپ دیکھیے کہ عبادت اور دعا ایک ہی لفظ ہے, الدعا هو العبادہ. دن رات اگر آپ نوٹ کریں نا تو ہم اللہ سے کچھ مانگ ہی رہے ہوتے ہیں دعاؤں کی صورت میں. صبح شام کی دعائیں, نماز کیا ہے؟ پوری نماز دعائیں. حج اور عمرے کا سفر کیا ہے؟ سارا دعا ہے. کچھ اور اس میں لمبے چوڑے ریچولس نہیں ہیں. اگر طواف کعبہ ہے یا صحیح ہے اس کے بیچ میں بھی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے, سونے کی دعا, جاگنے کی دعا, کھانے کی دعا, پینے کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, دعا 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 دعا, 700 کے قریب دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اگر انسان مسنون دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرے نا تو وظیفوں کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. پھر یہاں دیکھیے کہ یہاں پر پہلے دعا کا ذکر ہے, ادعونی, پھر اسی کے لیے عبادت کا لفظ ہے. یہاں نے یہ بہت اہم نقطہ ہے مفسرین کی نظر میں, کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ ان الذین یستکبرون عن دعائی عن عبادتی, تو یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ پیچھے دعا یہاں عبادت, تو دعا کو یہاں عبادت کہا گیا. تو جب دعا کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو پھر ملے نہ ملے آپ عبادت کی حالت میں. بہت سارے مس کنسپشنز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں دعا کے ناطے سے. اچھا جی, ہم کیوں مانگے؟ اللہ کا تو پہلے ہی پتا ہے. تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اس پہ. لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں مانگے جب اللہ کو تو سب کچھ پہلے ہی پتا ہے. اس کا جواب آپ کہیں گے تم عقل مند ہے ہی نہیں کہ کبھی سوچتے. تو اس کا جواب کیا, میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں, نماز میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا وہ بڑا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں آپ؟ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا. پتا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو پتا, لیکن اس کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کہیں. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ کو اس وقت پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور مجھے پتا تھا کہ یہ مجھ سے مانگے گا, اللہ کو اچھا لگتا ہے. پھر ایک اور لوگ اعتراض کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی تقدیر تو لکھی گئی ہے, اب دعا سے کیا ہوگا, ٹھیک ہے قسمت تو میری لکھی ہوئی ہے. تو اس کا جواب کیا کہ ہم نے دیکھا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا, اللہ کو پتا ہے نا. جب اللہ کو پتا ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے تو کیا وہ اس کو بدلنے کا اختیار رکھتا کہ نہیں؟ تو جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ اپنے پاس اس کو بدل دے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, کانوں کان پتا نہیں چلے گا. اس لیے دعا سے کبھی بخل نہ کریں. افسوس کی بات یہ کہ آج جس طرح لوگ بہت سیلف سفیشینٹ ہو گئے اور بعض بچے بھی کہتے ہوئے دکھے کہ ہم تو جی اپنے امی ابو سے نہیں مانگتے, ہم خود کمائیں گے تو پیسے دیں گے, ہم اپنی ضروریات خود پوری کرتے ہیں. اور یہ کمپلیکس دے دیا آج کے دور میں نسلوں کو کہ خود کماؤ. چلو لڑکوں کی حد تک تو ٹھیک تھا, تو لڑکیوں کو بھی بیچاریوں کو یہی مسئلہ آ گیا. اسی طرح پھر اللہ سے مانگنے میں بھی عیب محسوس کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جس تیزی سے زوال آ رہا ہے نا, یہ ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ مسلمان کہہ دیں یہ تو بہت ہی بیڈ تھنگ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو. خود کوشش کرو, اپنے زور بازو پہ زور لگاؤ اور اپنی کوشش سے لو. تو اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو ایسی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کی شان دینے والی ہے اور بندے کی شان لینے والی ہے. اصل میں جو بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے خوبصورت تعلق ہے نا, وہ کیا ہے؟ وہ داتا اور بندہ جو ہے وہ منگتا ہے. پیچھے سورۃ فرقان میں پڑھ چکے ہیں, یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی الحمید. تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے, تعریفیں کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اللہ سے مانگو, کیوں نہ مانگو, میرے اللہ کے پاس ہے. عموماً دیکھیں آپ انسانوں کو ذرا لے کے دیکھیں, عموماً انسان کس سے مانگتا ہے؟ سب سے پہلے ماں باپ سے مانگتا ہے. کیا ماں باپ سے مانگنے میں انسان کو کوئی شرم آتی ہے؟ اس کو پتہ جب سے پیدا ہوا ہوں ماں باپ ہی میرے اوپر لگا رہے ہیں دودھ پانی سبزی. اب اگر ماں باپ آپ کے اوپر کچھ لگاتے ہیں تو کبھی آپ نے اس کو گلٹ فیل کیا نہیں؟ اس کے برعکس کوئی غیر رشتہ دار یا کوئی دوست یا ماں باپ کا کوئی ایسا ملنے والا, وہ اگر آپ کے اوپر تھوڑے سے بھی پیسے لگا دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا نا, بوجھ محسوس ہوتا ہے. اسی طرح اللہ سے جو ملے اس کا بوجھ نہیں ہوتا, خوشی ہوتی ہے. یہ تعلق ہے, میں تو صرف آپ سے لوں گی. پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا اپنے ماں باپ کے پاس, چلے ماں باپ کے ساتھ آپ شوہروں کو بھی لگا لیں, کیونکہ شادی کے بعد زیادہ شوہروں سے انسان مانگتا ہے نا. جب کسی کے پاس ہو کہ نہ ہو, آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے لینا اسی سے, تو اللہ کے پاس تو ہے, میں کیوں نہ مانگوں اللہ سے, جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. اور جب دیکھیے ملے نہ ملے, عبادت کی حالت ہے, اس میں بھی کوئی خوبصورت عبادت ہوگی کہ انسان 100% اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے اور آپ کے میرے پاس دن کے 24 گھنٹوں میں سوائے ہماری نیندوں کے. اور یقین کرے عادت ہو تو رات کو کروٹ پلٹتے ہوئے اپنی زبان سے سنا کرے آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس وقت بھی مانگتے ہیں. قیام وقعود والا جنوبہن, لیٹے بیٹھے اٹھتے ہر وقت آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ عبادت 24 گھنٹے کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی دفعہ مانگا ملا نہیں, تو نہ صرف آپ کو اس کا اجر تو مل رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کی سانسوں کے اندر جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں اس کو بھی لیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میری حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجت مانگنے کی بھی فرصت نہ رہے تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا. یہ ترمذی کی بھی روایت ہے اور ڈفرینٹ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ترمذی اور مسلم کی روایت میں آتا ہے, من شغلہ القرآن عن ذکری, جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مشغول ہوا کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا. ہر عبادت وہی فائدہ دیتی ہے جو دعا کا فائدہ ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان مانگے. عرفات کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کلام کی دعا یہ کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا مانگا اس میں؟ کچھ نہیں مانگا, صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں اور اس کے ہر چیز پر قادر ہونے کی بات ہے. تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان مانگے, نہیں ملتا تو بھی مانگے. یہاں نہیں مل رہا, حدیث میں آتا ہے ہر دعا کے ساتھ 3 میں سے ایک معاملہ ضرور ہوگا, یا تو وہ چیز فوراً مل جائے گی, اور یہ دعا کا ادنا درجہ ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ وہ چیز تو نہیں ملے گی لیکن اس کے بدلے میں کوئی تکلیف آنے والی ٹل گئی. ہمیں نہیں پتا ہمارا ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا. ہم دعا مانگتے رہے سارے. مثال دیتی ہوں, کوئی دعا آپ ذہن میں رکھ لیجئے, اپنے ذہن میں سوچ کے کہ کوئی دعا آپ نے مانگی. لیٹس سی, آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فرسٹ آ جائے, امتحان میں پاس ہو جائے. اب آپ تو اس کو فرسٹ آنے کو کامیابی سمجھ رہے تھے. اللہ نہ کرے آج رات کہیں بھی حادثے کی خطرہ تھا, آپ کو تو نہیں پتا تھا. آپ کی فرسٹ کی دعا آپ کے بچے کو کام آ گئی, حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا. کون سی دعا بہتر ہے, فرسٹ آنا اور اس کے بعد حادثہ ہو جائے, یا پھر اس کا حادثے سے بچ جانا؟ اور تیسری دعا تو اس سے بھی اہم ہے, نہ دنیا میں ملی نہ اس کے بدلے میں کوئی تکلیف ہٹی. وہ کل قیامت کے دن جب بندہ بے بس کھڑا ہوگا اور ایک نیکی کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے, اس وقت اللہ اس نے دعا کو لگا دے گا. تو لہٰذا دعائیں مانگے. ابن چند روایتیں نوٹ کر لیجئے دعا کے بارے میں. ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں ہے, عزت والی. ترمذی کی روایت ابن عباس سے, الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. پھر ترمذی ہی میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے. اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے. بہت دفعہ آپ نے یہ روایت میرے منہ سے زبانی سنی ہے, میری فیورٹ موسٹ حدیثوں میں سے ایک ہے. آج اس کا ریفرنس بھی آپ کو لکھا دیتی ہوں. مجھے جب پہلی دفعہ یہ بات سمجھ آئی تھی تو میں جس کو کہتے ہیں نا جھوم گئی تھی. بہترین سب سے بڑی عبادت کیا, سختی کے وقت میں فراخی کا انتظار کرے. کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بیمار ہے آپ؟ نہیں, ٹھیک ہونے والی ہوں, ٹھیک ہو جاؤں گی, میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی. جاب نہیں ملی آپ کے میاں کو, بس بند قریب مل جائے گی. کاروبار نہیں چل رہا آپ کا, بس ملنے والا ہے. یہ کیفیت عبادت کی بہترین عبادت ہے. کیا خوبصورت اللہ ہمارا. آپ اپنے لیے اچھے دنوں کا انتظار کریں. بیمار ہو؟ نہیں نہیں, میں ٹھیک ہو جاؤں گی اب, بس اب مجھے لگ رہا ہے میں ٹھیک ہو رہی ہوں. بچہ نہیں ہے مجھے, بس اب دیکھنا اس مہینے ہو جانا. یہ کیفیت دل کی یقین سے کرے, اللہ آپ کا نام عبادت گزاروں میں لکھ دے گا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے. پھر مزید نے حبان اور حاکم کی روایت ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کو نہ مانگنا خود کو اس سے غنی سمجھنا ہے, حالانکہ اللہ کہتے ہیں تم مانگو مجھ سے. ابن حبان اور حاکم حضرت انس کی روایت ہے, آپ نے فرمایا دعا سے عاجز نہ ہو کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا, یعنی مانگتے ہی رہو اس کا نقصان نہیں ہوگا. حاکم کی روایت ابو ہریرہ سے, دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے. فرمایا جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے. اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے, کوئی آپ میں سے بتائے گا کیا مانگے؟ اللہ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے جو بندہ مانگتا ہے؟ عافیت مانگو. اللہ کو سب سے محبوب چیز ہے کہ بندہ اس سے عافیت کا سوال کرے. اللہ انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ ترمذی کی روایت تھی, حاکم میں بھی ہے, ابن عمر راوی ہیں. اور عافیت اتنا بڑا لفظ ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ ہر بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت اور احتیاج کا پورا ہونا. اچھا, کیا گناہ کی دعا کی جا سکتی ہے؟ رشتہ داریوں کو کاٹنے کی, ماں سے بیٹا جدا ہو جائے تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی, یہ دعا مانگنا حرام ہے, یہ ایسی دعائیں نہیں مانگ لینی چاہیے. جب تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کیا سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بہتر بدلہ مجھے دینے والا ہے. اچھا جی, کیا کافروں کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یاد رکھیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مسلمان ہونا بھی لازمی نہیں ہے. کافر تو کافر, اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول کر لی تھی, ربی فانزر نیلا یوم یوبرسون, اتنی بڑی دعا. پھر دیکھیے اس دعا کی خوبی کہ اسے, یہ ہے تو عبادت لیکن اس کی آسانی کے نمبر ایک, نہ تو کسی وقت کی شرط ہے, نہ طہارت کی شرط ہے, نہ باوضو ہونے کی شرط ہے. آپ جب مرضی مانگے, آپ ناپاکی کی حالت میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی. ہاں جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ غفلت کی دعا قبول نہیں ہوتی، بے پرواہی کی نہیں ہوتی، ڈھل مل یقین سے نہیں قبول ہوتی. حدیث میں آتا ہے اد اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اس طرح کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. ترمذی کی روایت میں ابو ہریرہ سے بھی یہ مضمون ملتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اللہ سے دامن بھر بھر کے مانگے، اور کس سے لیں گے، وہی تو ہے جو دینے والا ہے، ہم کسی اور کے پیچھے کیوں بھاگے. آپ کے اپنے شوہر کے پاس سب کچھ ہو تو آپ کو برا لگتا ہے نا جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت ہوئی نا مجھے بتانا، کہتے کیوں، اللہ رحم کرے ہمارے پاس بہت ہے. تو جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو بندہ اتنا ہی غیور ہو جاتا ہے، اس سے بھی بہت بڑا. ہاں میں آپ سے کیوں مانگوں، مجھے کیا چاہیے آپ سے، اور دل میں بندہ کہتا ہے آپ کے پاس ہے ہی کیا جو آپ مجھے دیں گے، میں اپنے رب سے کیوں نہ مانگوں. دیکھیے بعض لوگ انسانوں سے مانگتے ہیں، بعض انسانوں کے رب سے مانگتے ہیں. ضرورت ہے کہ اس سے مانگی جائے جس کی ضرورت ہو. ایسی کسی کا واقعہ سننا تھا کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کو کسی پہ بڑا پیار آیا، تو کہا کہ تم مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اس نے کہا اچھا کیا کروں، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو شطرنج ہوتی ہے نا، چیس بولتے ہیں اس کو شاید، کیا ہوتا ہے اس کے اندر شاید 64 کیوبز ہوتے ہیں نا، ایک کیوب کیوب. تو اس نے کہا کہ جو چیس کہہ لیں یا شطرنج ہے اس کے جتنے ڈبے ہیں نا، مثلا جیسے دیکھیے پہلا ڈبا نا اس میں دو، تو دوسرے میں چار، تو تیسرے میں چار چار 16، جو ملٹیپلس ہوتے ہیں نا، اتنے اتنے چاول رکھ کے دیں بس. اتنے سے یہ کون سی زیادہ بات ہے، اتنی سی ڈبی ہے. اب آپ امیجن کریں نا، پہلے میں 2 ضرب 2، تو دوسرے میں 4 ضرب 4، پھر 16، پھر 64. اتنے 64 کو جب دیا تو اس کا پورا خزانہ خالی ہو گیا، صرف اس ایک چیس کے ڈبوں کے ملٹیپل میں وہ خالی ہو گیا. تو وہ دنیا کا بادشاہ تھا نا. تو میرا رب کیا کہتا ہے کہ جو چاہو مانگو میں تمہیں دوں گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے چور ہو، پھر انشاءاللہ ملے گا. اور وہ دے کے نہیں سکتا، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی. آپ نے کبھی نوٹ کیا کوئی فقیر بابا پیچھے پڑ ہی جاتا ہے، پھر اخیر آپ اس کو ٹالنے کے لیے اپنے پرس میں سے 54-58 کوئی پاؤنڈ کوئی روپیہ نکال کے کہتے ہیں پکڑو، جان چھڑانے کے لیے دیں گے نا کہ جان چھوٹے. آپ کے لیے وہ پاؤنڈ کچھ نہیں تھا، اس کا ہو سکتا ہے اس سے ایک وقت کا کھانا آ جائے. اب آپ کے میرے جیب میں جو ایک قطرہ تھا وہ تو اتنا تھا، اللہ سے مانگے اگر وہ نہیں بھی دینا چاہے گا تو جو قطرہ بھی ہمیں دے گا نا اپنی رحمت کا، وہ ہماری نسلوں کے لیے کافی ہوگا. اللہ سے مانگا کرے، اور پیار بڑھتا ہے مانگنے سے. یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں نا جن سے ہم لیتے ہیں، محبت بڑھتی، مان ہوتا ہے دے مجھے. باپ سے آپ کہتے ہیں دے مجھے، پھر مائیں بچوں سے کہتی ہیں میرا بیٹا مجھے دے گا. یہ صرف انسانی تعلقات کی باتیں ہیں. اللہ سے تعلق ہے تو مانگیں گے، نہ مانگنا تعلق کی کمی ہے. اس لیے اللہ سے پیار کریے اور خوب مانگیے. امام سفیان ثوری اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے، اے وہ اللہ جسے وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے جو بکثرت اس سے دعائیں کیا کرے، اور وہ بندہ اسے سخت برا معلوم ہوتا ہے جو اس سے دعا نہ کرے. اے میرے رب یہ صفت تو صرف تیری ہی ہے، تو میری دعاؤں کو قبول فرما. یعنی دعاؤں کو سن کے خوش ہونے والے مجھے دے. اور اسی طرح کی اور بہت خوبصورت باتیں ہیں، اشعار بھی ہیں کچھ اس قسم کے کہ اللہ سے مانگے تو کتنا اچھا لگتا ہے. ایک روایت سن لیجئے، ابو یعلیٰ میں روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، چار خصلتیں ہیں جن میں سے ایک میرے لیے ہے، ایک تیرے لیے، ایک تیرے اور میرے درمیان، اور ایک تیرے درمیان اور میرے دوسرے بندوں کے درمیان. جو خاص میرے لیے ہے وہ تو صرف یہ کہ تو صرف میری ہی عبادت کر، ٹھیک ہے نا، بندہ صرف رب کی عبادت کرے اور میرے ساتھ شریک نہ کرے. اور جو تیرا حق مجبر ہے وہ یہ کہ تیرے ہر عمل خیر کا بھرپور بدلہ تجھے دوں. جس طرح ہمارے اوپر لازم ہے نا کہ ہم صرف اللہ سے مانگے یا اللہ کی عبادت کریں، اس طرح اللہ پہ یہ لازم ہے کہ ہمارے ہر اچھے عمل کا بدلہ ضرور دے، برائیوں کو معاف کر دے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا. اور جو تیرے میرے درمیان ہے یعنی ہم دونوں میں، وہ کہے کہ تو دعا کر اور میں اس کو قبول کروں. اور چوتھی خصلت جو تیرے اور میرے دوسرے بندوں کے درمیان ہے وہ یہ کہ تو ان کے لیے وہ چاہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اتنا پیارا دین ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حقیقت میں ہمیں اس دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تکبر کی بات بھی آئی ہے نا، یس تک بیرون. تو ایک آدھ روایت تکبر پہ بھی سن لیجئے گا. مسلم احمد کی روایت ہے قیامت کے دن لوگ متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی اور انہیں بولس با واو لام سین بولس نامی جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی اور انہیں جہنمیوں کا لہو پیپ پیشاب پخانہ پلایا پیشاب اور پخانہ پلایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی گمبھیر قسم کی جہنم ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اسی رب کی پھر نعمتیں قدرتیں جس کی دن رات کھاتے ہیں پیتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, وہی ذات ہے جس نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو. والنہار مبصرا, اور دن کو دیکھنے والا. کھلا وہ سورج نکلا تو کیسا اچھا لگتا ہے سب کو, کہتے ہیں بڑا اچھا دن نکلا, ایسے ہر چیز اجلی اجلی لگتی ہے. کل سارا دن اندھیرا کیوں رہا, یہ کون کرتا ہے؟ وہ مالک, اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون, بے شک اللہ صاحب فضل ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ کتنے لوگ آگے اکثر اس میں سارے اپنی لسٹ بنانی ہے, اکثر نہ شکرے ہیں. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء, وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے. لا الہ الا ہو فانا تؤفکون, اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو, تمہاری عقل کیوں ماری جاتی, پھر منگتوں سے مانگتے ہو, قبروں پہ جاتے ہو. كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون, اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے پھرائے گئے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. کون؟ پچھلے لوگ جنہوں نے نبیوں سے جھگڑے کیے. اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء, اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت. وصوركم فاحسن صوركم, اور تمہاری صورتیں بنائیں اور کیا ہی خوب تمہاری صورتیں بنائیں. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں رزق بہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں سے. ذالکم اللہ ربکم, وہ ہے اللہ تمہارا رب. تو فتبارک اللہ رب العالمین, بہت بابرکت ہے وہ جو رب العالمین ہے. آپ تعالیٰ کی صرف صفات اور جو خوبیاں ادھر آتی ہیں نا, اس کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی ذات نے کیا کچھ بنایا ہوا. اس میں آپ دیکھیے کہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں نا, لیکن جو یہاں یہ جو بات آئی ہے کہ سورکم تمہاری صورتیں بنا دی, کبھی آپ بچوں کے چہروں پہ پھیلی ہوئی معصومیت کو دیکھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسا جو کہہ سکتے کہ مجھے بچے نہیں اچھے لگتے؟ ہاں روتے بچے تو کسی کو بھی نہیں اچھے لگتے, لیکن جو بچے کے چہرے پہ معصومیت اس کو دیکھ کر لگتا کہ یہ اللہ کی ذات ہے. یہ دیکھیے چند بچے گگلے بگلے, یہ دیکھیے بچی, یقین کریں یہ کون بناتا ہے. واللہ ہی آپ ایسے اس بچے کو دیکھیں جیسے آج تک آپ نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. یہ نیو بورن بیبیز کا کیسے دنیا میں آتے ہیں, کتنا بے بس آتا ہے, یہ دیکھیے. اللہ اکبر, فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ کون اس کو سکھا رہا ہے کہ ہنسو مسکراؤ اسمائل دو؟ یہ دیکھو اس کا منہ کھلا ہوا, یہ دیکھو ایسے گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے, یہ دیکھو ذرا قائد اعظم بننے کی کوشش. نہیں وہ علامہ اقبال سوچتے تھے نا, یہ کون بناتا ہے. آپ بھول جائیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں بچہ دیکھا ہے, کیسے آتا ہے کہ اس کو سب بھول جائیں, بس آپ ان معصوم پھولوں کو دیکھیں. اور یہ جنت میں بچے کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ, کوئی بنا سکتی ہے ماں؟ سچ بتائیں آپ میں سے جو مائیں, کبھی آپ کے بس میں تھا یہ بچہ بنانا؟ اور آتا کہاں سے اور کیسے, اور اندھیروں میں تصویریں بنتی ہیں. فی ظلمات ثلاث پیچھے پڑ چکے ہیں ریسنٹلی, ایک ایک اندھیرے کے اندر بچے کی شکل بنتی ہے. ہم وہ تو ٹیڑھی میڑھی بنا کے بھیجتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا اندھیرے میں, ساتھ ہی ہم اپنا ادھر بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ بس وہ ہی نہیں سکتا تھا, پاسبل ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں تھا, ہم کیسے کر سکتے ہیں. फिर आप देखिए चेहरे के ऊपर आंखें सबसे खूबसूरत चीज होती है. ये देखिए आंखें भी किन बच्चों की, ऐसे लगता है ना कि बटन है. कभी सिर्फ आप सिर्फ इन आंखों पर गौर करें, किसने बनाई ये आंखें. ये किसान के अंदर आपको फिर लाइने है, ये कॉर्निया, फिर अंदर एक काला हिस्सा है, फिर ये बाहर व्हाइट है, फिर ये बाहर है, फिर इसके होंठ देखें, इसका मुंह देखें. कौन बनाता है ये तस्वीरें, कौन कर सकता है ये सब कुछ. और मैं सोचती हूँ कि फिर जन्नत में कैसे होंगे. अब ये बच्चा कोई बना सकता है? कितने पैसे दे दो डॉक्टरों को कि एक अच्छी सी शक्ल का बच्चा हो जाए. कभी किसी माँ ने पैसे नहीं दिए अल्लाह को कि मेरे बच्चे की आंखें नीली बना देना, पीली बना देना. ये देखें इसकी घने पलकें, देखें इस बच्चे की. पता भी नहीं होता अंदर क्या कुछ हो रहा है. माएं तो अपनी मुसीबतों में बड़ी होती हैं और अंदर इतना प्यारा बच्चा बन रहा होता है. ये सोचते रहे तो मेरा हाल तबीयत ठीक रहे. अल्लाहु अकबर कबीरा. वो कहते हैं ना बोलती भी आंखें. इवन आप देखें कि सांवला बच्चा भी होगा ना फिर भी प्यारा होगा. सुभान अल्लाह व बिहम्दी. आप इसको बस अल्लाह का एक मास्टरपीस सोचें. चलिए ये तो आंखें थी ना, ट्विंस देखते हैं. देखना चाहते हैं ट्विंस? ये देख लीजिए ट्विंस. बात तो एक माँ के पेट से निकलते हैं शक्ल. अब ये देखिए ये काफी आइडेंटिकल है ना, दोनों मिलते हैं शक्लें की, कुछ नहीं भी मिलते. ये देखिए वो तो रखनी है सर पे है, ये पाकिस्तानी माँ होगी. बाल होते नहीं, सुइयां लगाई होती हैं. ये देखिए अल्लाह अकबर कबीरा. अभी रिसेंटली भी किसी के घर में ट्विंस हुए, आप इधर ही कहीं, तो मुझे तस्वीर भेजी उन्होंने, तो वो ऐसे ही लग रहा था बस गोगलू से ही. कैसे लकी जात. आप देखिए जो सोचे वो हो जाता है. अल्लाह ताला हर चीज का कादिर है, यही लगता है ना चीजों को देखकर. فتبارك الله احسن الخالقين. आप में से कोई ट्विन है? आप है? आपके साथ कौन है? नहीं, किधर है नाहिद? किधर है? आप दोनों ट्विन है? लगती है ये ट्विन्स? बिल्कुल नहीं लगती ना. आपके साथ कौन है? आपके भाई बहन होंगे. आपके बच्चे ट्विन्स हैं. ओके आपके.
लेकिन
एक जो भाई है मुझसे बड़ा, वो बिल्कुल मेरा ख्याल
रखता है. जो
मुझसे
छोटी बहनी है, तो उनमें से एक बिल्कुल मेरी
ट्विन लगती है. यानी शक्लें किसी और से मिलती हैं? और कौन है? आपकी भतीजी है जी. आप चलिए, आपने ट्विन्स देखे, ये ट्रिपलेट्स देख लें. ये तीन तीन बच्चे हैं, ये एक एक माँ के घर से तीन तीन आए. एक पेट में रहते हैं जी तीनों बेबीज बच्चियां. इसको कहते हैं बाय वन गेट टू फ्री. और वो सेल लगी है ना. कोई कर सकता है ये? बस इन बातों को देखे तो बेवकूफ बनने को दिल चाहता है कि कोई नहीं कर सकता. ऐसे लगते हैं चिड़िया के बोट हैं, फिर यही बड़े हो जाते हैं इतने करते हैं. सुभान अल्लाह. فتبارك الله احسن. बस आप इन चीजों को देखें और अल्लाह की बड़ाई को महसूस करें. अल्लाह की जात कैसे इन चीजों को बनाती है. और हम इन नेमतों पे गौर करें तो हमें हकीकत में अपना बहुत छोटा लगे. जी कर लीजिए, कौन रोक सकता है आपको.
ایک بہت ہی زیادہ اچھا تجربہ ہوتا ہے جب دو بچوں کے ایک ہی سیلیبریشن آپ کی ہوتی ہے. ایک جیسے بھی چل رہا ہوتا ہے لگتا ہے مطلب دونوں کی فیلنگ ایک جیسی ہوتی ہیں
اور ماں کو ہی پتہ چلتا ہے, گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا مومن کے, دوسروں کو نہیں پتہ چلتا, بہت کم پتہ چلتا ہے نا. تو اصل ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کی پھر اتنی قدر کرتے ہیں کہ نہیں, اس کا اتنا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں. اصل ان چیزوں پہ غور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ سوچیں کہ صرف یہ خوبصورت ہے, ہم تو خوبصورت نہیں ہے. اگر اپنی شکل کو تو دیکھیں, آنکھیں, کان, ہاتھ, ہر چیز اس جگہ پہ جہاں ہونی چاہیے. عام بچہ بھی, یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ صرف خوبصورت خوبصورت ہوتا ہے, نہیں, ہر بچہ خوبصورت ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بھی اپنی شکل کو برا نہ کہے. یہ بھی آج ہمارے دور میں ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو اپنی شکل کا کمپلیکس ہے, اور چونکہ اتنے غور سے دیکھتے ہیں تو پھر اس میں بہت کچھ دکھتا ہے. تو اب اس بات کو پڑھیں کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, کون ہے؟ فتبارک اللہ رب العالمین, بہت بابرکت ہے. هو الحی لا الہ الا ہوا, وہ زندہ و جاوید ہستی, اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے. ایک وہی ذات ہے جو خود بھی زندہ اور اس کی اپنی زندگی ذاتی ہے, باقی زندگی جہاں بھی ہے جس شکل میں ہے اس کی عطا کردہ. ہم تو چار دن اس سے لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن, دو انتظار میں کٹ گئے اور دو کس میں, دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں. اب اتنا کچھ کرتا ہے تو کرو کہ اب آخر میں میسج سن لیں کہ فدوہ مخلصین لہ الدین, بس اسی کو پکارو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. پھر وہی حکم بار بار, فدون یستجب لکم. اب کیا کہا؟ فدوہ مخلصین لہ الدین, خالص کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو مانگو. تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اسی کی جو رب العالمین ہے. اس کی بات مانو گے تو زندگی میں کچھ کرو گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کی واقعی سب سے خوبصورت لو سٹوری یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے پیار ہو جائے, اسی کے خوابوں میں جیے, اسی کے خیالوں میں جیے, اسی کے ساتھ محبت بھری باتیں, تنہائیاں, شہنائیاں, بس ہر وقت ایک ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہی بندگی ہے, یہی عبودیت ہے, یہی خلاصہ ہے زندگی کا. ساری عبادات, نماز, روزے کے بعد کیفیت یہی مطلوب ہے. اور اگر ہم یہ اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری قدر ضرور کرے گا. اللہ کو اپنے بندے اچھے لگتے ہیں, شرط یہ ہے کہ وہ بندے اس کی بات کو سمجھیں اور اس کو مانیں. اور یہاں رد کر دیا ان سب کو جو اللہ کے ماں سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, وہ بےچارے جن کو ہوش ہی نہیں, جو اپنے کپڑوں سے بھی آزاد ہیں, جن کو جن کی مت ماری ہوئی جا کے لوگ ان سے مانگتے ہیں, منگتوں سے مانگتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے شرک نکال دے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ, نماز, کھانا, اور پھر واپس ملتے ہیں. جی آن لائن پہ بھی شیئر کیجیے آپ لوگ. 53 ہوئے ہیں, 1253 سے آپ لگا لیں 7 اور 15, ان شاء اللہ 115 پہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک جی آپ جی ضرور جی جی. ایک پین نہیں دے دے, دو پین نہیں دے دے, پاس کوئی سیب رکھ لیں, کھجور رکھ لیں, کھانے کی چیزیں دے, کوئی مانگ لے اگر کہہ دے اللہ کا نام ہے تو دے دے جو دے سکے. جی اور کون تھے؟ جی آپ رہا جی, انہوں نے سوال کیا کہ یہاں حمیم کا معنی دوست ہے اور ویسے ہم پڑھتے ہیں حمیم بوائلنگ واٹر ہے, تو حمیم کہتے ہیں گرم جوش دوست کو, بہت جس کے اندر محبت کی گرمی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی روٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, ایک سوال بھی اگر آپ لوگوں نے پوچھا, کل ہم نے توحید اطاعت میں امت مسلمہ کی عزت اور وقار کی بات کی, اب اس اور اب اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ہمارا نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذات سے شروع کریں, یہی نقطۂ آغاز ہے کہ ہم اپنے نام اپنے آپ سے شروع کریں کہ اللہ میں نے تیرا بننا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی آپ لوگ اگر سب سنتیں ادا کریں سب, تو پھر سب فوراً کر کے ارم آپ